الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل عزیزان محترم اس سے پہلے کہ ہم اپنے عرائض پیش کریں سب سے پہلے تو اس بات کی معذرت خواہ کہ یہ رات کے وقت میں کافی دیر سے پروگرام رکھا گیا ہے اس کی مجبوری کچھ آپ شرکا کی طرف سے تھی کہ آپ لوگ مغرب سے پہلے کی شاید پروگرام میں شرکت نہیں کر پاتے چونکہ مشغول تھے اپنے کاموں کے اندر اور مغرب کے بعد ایک پروگرام تھا مجلس تھی اس کی وجہ سے یہ پروگرام کافی دیر سے رکھا گیا دوسری بات یہ کہ جو پیٹرن ہوگا انشاءاللہ یہ کہ ہم کوشش کریں گے کہ کچھ دیر اپنے عرائض پیش کریں گے اس کے بعد آپ سوال جواب کیجیے گا ضرور اور سوال جواب کے لیے میں منتظمین سے درخواست کروں گا کہ وہ کاغذ آپ کی خدمت میں پیش کریں کٹ پیجز آپ کو دے دیں تاکہ جو آپ نے سوال کرنا ہو وہ آپ پیج کے اوپر لکھ لیں اور وہ آپ میرے پاس بھیج دیجیے گا انشاءاللہ میں اس کو پڑھتے ہوئے اس کے جواب دے دیا کروں گا انشاءاللہ مینلی ہم چند ٹاپکس کو ڈیل کریں گے اور چونکہ دیر بھی ہو چکی ہے ہم کوشش کریں گے کہ کنسائز بولیں بہت زیادہ تفصیل سے نہ جائیں اور اس کے بعد آپ جو سوال کریں گے پھر اس کے اندر ان تفصیلات کے اوپر اشارے کریں گے یا جتنا بھی اس کی ضرورت پڑ رہی ہوگی میرا اپنے خیال تھا کہ کئی ٹاپکس ہیں اس وقت کرنٹ افیئرس کے اندر جو بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ راولپنڈی میں جو کچھ کیس پیش آیا اس سے ہم شروع کریں اور سیکنڈ نمبر کے اوپر جو ایران کا ایٹمی توانائی کا معاہدہ ہے اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ ہو اس کا انالیسس کرنے کی کوشش کریں اور اگر کچھ وقت بچا تو ہم شام کے حالات کے اوپر غور کر سکتے ہیں لیکن وہ ہم سوالات میں بھی کر سکتے ہیں آپ ان سوالات کی طرف سوالات کے ذریعے سے اس طرف جا سکتے ہیں انشاءاللہ سب سے پہلے راولپنڈی میں جو کچھ پیش آیا اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم میرا اپنے خیال ہے کہ ٹائٹلز دینا بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کسی واقعے کو جب بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اس واقعے کے لیے کیا عنوان تجویز کرتے ہیں میرا اپنے خیال ہے اس کے لیے ہم چاہے راولپنڈی کا لفظ استعمال کریں یا نہ کریں سازش کا لفظ ضرور استعمال کر لیں کیونکہ یہ واقعہ نہیں ہے حادثہ نہیں ہے اتفاق نہیں ہے یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت بنایا گیا ایک واقعہ ہے اور سازش ہم اسی کو تعبیر کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک واقعہ ایسا ایجاد کیا جاتا ہے جس کے اندر جو ظاہر میں دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹلی یا روٹین میں اندر ایسا پیش آیا ہے ایسا پیش نہیں آتا ہدف کچھ اور ہوتا ہے مقصد کچھ اور ہوتا ہے دکھانے والے کچھ اور دکھا رہے ہوتے ہیں اس پہ تعجب نہیں ہے کہ کرنے والوں نے یہ سازش کیوں کی ہوگی ظاہر دشمن کا کام یہ ہے کہ وہ یہ کام کرے وہ سازشیں کرتا رہے گا اس پہ بھی تعجب نہیں ہے کہ سازش پیچیدہ کیوں ہے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب ایک ملک کے اندر بہت ساری سازشیں ہو رہی ہوتی ہیں تو لوگوں کا سازشوں کو دیکھنے کا ایک تجربہ بن جاتا ہے اور اس تجربے کے ہوتے ہوئے اگر کوئی پھر دوبارہ کم سطح کی سازش کرتا ہے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتی اس کے لیے اس کو کوشش کرنی ہوتی ہے کہ انتہائی کمپلیکیٹڈ کوئی کام انجام دے تو پیچیدہ درجے کے اوپر جا کے سازش انجام پاتی ہے اچھا ہم جیسے لوگ کہ جو اس سازش کے مقابلے کے اندر کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ایک ہدف ہم ہیں البتہ پورا ہدف ہم نہیں ہیں ایک ہدف ہم ہیں اس کے مقابلے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اس میں دو باتیں امپورٹنٹ ہوں گی پہلی بات تو یہ کہ اس سازش کے مقابلے پر ہمارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے نمبر دو آئندہ سے ایسی کوئی سازش نہ آئے اور اگر آئے تو ہم اس کا مقابلہ کر سکیں اس کے لیے ہمیں کیا سوچنا ہوگا تو اس کو ہم تین لیول میں سوچ سکتے ہیں سب سے پہلے ہمیں سوچنا ہوگا کہ جس نے بھی کیا ہے یہ کرنے والے کا لیول کیا ہونا چاہیے جس کو ہم دشمن کی پہچان کہہ سکتے ہیں سب سے پہلے یہ پہچان لیں کہ جو بھی کرنے والا ہے اس کا ہدف کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے ہم یہیں سے شروع کرتے ہیں اپنی بات کو درود بھیجے محمد وآل محمد پر صلی علی محمد وآل محمد کرنے والے کا ہدف شیعت کو شکست دینا نہیں ہے. جو میرا اپنا ذہن سمجھ پا رہا ہے ابھی تک وہ یہ کہ جو کوئی بھی اس کام کو انجام دے رہا ہے اس کا ہدف کوئی ایک فرقہ نہیں ہے, اس کا ہدف ملک ہے, اس کا ہدف دین ہے. اس کے نیچے جا کر تیسرے لیول کے اوپر فرقہ بھی ہے, اس کو بھی شکست دینا چاہتا ہے. بس پہلی سطح پر ایک ہدف ہے اس کا, وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ دین بدنام ہو, لوگ دین سے تھک جائیں. اس دین سے تھکانے کے لیے اس کو فرقہ واریت کرنی ہے. آپ یہ تصور مت کیجئے گا کہ اعلیٰ پائے کے اوپر جو بھی دشمن ہے, مثلا جو دشمن دین ہے, دشمن اسلام ہے, وہ ایک فرقے کے خلاف کام کر رہا ہوگا. نہیں, وہ پورے دین کے خلاف کام کر رہا ہوگا. تو وہ کبھی ایک فرقے کو جتائے گا, کبھی دوسرے فرقے کو ہرائے گا, تاکہ ہر فرقہ اس گمان میں رہے کہ جیت میری ہے اور جنگ جاری رہے. اس کو جنگ جاری رکھنی ہے, اسے کسی فرقے کو جتانا نہیں ہے. تو آپ مطمئن رہیں کہ اگر اس کو کبھی یہ نظر آیا کہ ایک خاص فرقہ جیتنے والا ہے اور اس کے ذریعے سے دین بچے گا, تو اس کو بھی نہیں جیتنے دے گا. وہ اس کو بھی نہیں جیتنے, اس کو بھی ہرائے گا وہ, کہیں نہ کہیں کسی اور پارٹی کے ذریعے سے ہرائے گا. ہاں, یہ ہو سکتا ہے کہ ایک فرقہ جو اس مثال کے اندر تشیع ہے, اسے کوئی خاص بغض ہے. یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے کہ اس فرقے سے ممکن ہے خاص بغض لیے بیٹھا ہے, چونکہ اس کے ہاتھ میں اس کو کئی دفعہ شکست ہوئی ہے مختلف محاذوں کے اوپر. لیکن اصل ہدف ایک فرقے کو جتوانا, ایک فرقے کو ہرانا نہیں ہے. اصل ہدف دین کی بدنامی ہے, لوگوں کو دین سے دور کرنا ہے. اور لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے فرقہ واریت آسان ترین حربہ ہے, جو کم سے کم دنیا اسلام کے اندر اس وقت جاری حربہ ہے. آپ تصور فرمائیں کہ گزشتہ 15-20 سالوں کے اندر فرقہ واریت ایک ریجنل ایشو سے نکل کر گلوبل ایشو کے اندر چینج ہوئی ہے, اور فرقہ واریت محلوں اور شہروں کی جنگ سے نکل کر ملکوں اور براعظموں کی جنگ کے اندر تبدیل ہونے کی طرف جا رہی ہے. ظاہر ہے جو کچھ سیریا کے اندر ہو رہا ہے فرقہ واریت کی بنیاد پہ ہو رہا ہے, اور جو کچھ سیریا کے اندر ہو رہا ہے وہ چھوٹی موٹی عالمی جنگ ہو رہی ہے. کم از کم اس سطح کے اوپر کہ اگر ہم کہتے ہیں ورلڈ وار وہ ہوتی ہے جس کے اندر کئی ملک ملوث ہوتے ہیں, تو سیریا کا کانفلکٹ وہ ہے جس کے اندر کئی ملک اپنی توانائیوں کے ساتھ ملوث ہو چکے ہیں. اس کا مطلب ہے ہمارے پاس ایک ریجنل وار ہو رہی ہے جس کی بنیاد فرقہ واریت ہے. یہ تاریخ میں پہلے نہیں ہوا تھا. فرقہ واریت کی بنیاد پر شہروں میں لڑائیاں ہوئی تھیں, ایک ملک کے چند شہروں میں لڑائیاں ہوئی تھیں, لیکن ایک ملک کے اندر کئی ملک مل کر فرقہ واریت کی جنگ کر رہے ہوں, یہ آج تک نہیں ہوا تھا. اور یہ ڈیولپمنٹ ہے فرقہ واریت کی, ٹینشن کی انکریز ہونے کی, کہ انہوں نے فرقہ واریت کو اس جگہ پہ پہنچایا ہوا ہے. تو ہم اور آپ اس کا ایک حصہ ہیں, ایک پورشن ہے, کہ جب انہوں نے فرقہ واریت کو ایک عالمی ایشو کے اندر تبدیل کیا تو اس کی پریکٹس انہوں نے پاکستان کے اندر کی ہے, پاکستان جیسے ملک کے اندر, کہ جہاں پر ان کو کئی فرقے مل گئے اور کئی فرقوں میں ہر فرقے کے پاس کچھ نہ کچھ طاقت بھی تھی. ورنہ مثال کے طور پر اگر ایک فرقے کے پاس بالکل طاقت نہ ہو تو وہاں فرقہ واریت نہیں بن سکتی. مثال کے طور پر ملائیشیا کے اندر فرقہ واریت نہیں بنے گی, ون سائڈڈ ہے بالکل, یعنی تشیع کے پاس وہاں پہ طاقت نہیں ہے. لہذا انہوں نے 72 گھروں کو نکالا, انہوں نے ایک اسٹیڈیم کے اندر ڈال دیا اور کہا کہ یہ سب کے سب سوسائٹی سے کاٹ کے پھینک دو اس کو. صحیح ہے, جب ان سے جا کے بات کی گئی ان ملائیشیا کی ریلیجیس اتھارٹیز سے کہ بھائی آپ نے کیسے 70-72 گھر والوں کو ان کے علاقوں سے نکال کر اسٹیڈیم کے اندر ڈال دیا ہے, پھر وہاں پر بھی ان کے اوپر کھانا پانی پہ پابندی کی ہے, تو انہوں نے کہا کہ اگر جسم کے اندر کہیں کینسر پھیل جائے تو اس کا کیا علاج ہوتا ہے؟ آخر میں آپریٹ کر کے اسے کاٹ کے پھینک دیا جاتا ہے. وہ اس طرح سے دیکھ رہے ہیں بیوقوفی کی حد میں, وہ نہیں سمجھ رہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ سوشل ایشوز کو فزیکل ایشوز کی طرح ڈیل کرنا ہے, میڈیکل سائنس کے اصولوں کے تحت ڈیل کرنا ہے. تو یہ ایک مشکل ہے. پاکستان ان کے لیے اچھا بیٹل فیلڈ ہے, یہاں پہ ہر فرقے کے پاس طاقت بھی ہے. تو اگر وہ یہاں پہ فرقہ واریت کو پریکٹس کر لیتے ہیں, پھر یہیں کے سولجرز کو لے کر وہ شام پہنچ جاتے ہیں, دنیا کے کسی بھی خطے میں پہنچ جاتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے ہم کس کام کو انجام دے رہے ہیں. تو آپ راولپنڈی کا جو کیس ہے, سازش ہے, اس کو اس عنوان سے دیکھیے کہ انہوں نے فرقہ واریت کو گلوبلائز کرنا ہے. اس کو گلوبلائز کرنے کے لیے پاکستان کو پریکٹس کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں, اور جو بھی دشمن ہے اس کا ہدف ایک فرقہ نہیں ہے. میں نے اپنی خدمت میں عرض کیا, پورا ملک ہے, اس کو پورا ملک تباہ کرنا ہے, دین اسلام کو بدنام کرنا ہے. خاص کر تشیع سے ایک بغض ہے, حزب اللہ کو دیکھتے ہوئے, ایران کو دیکھتے ہوئے کہ ان سے انہوں نے کئی جگہ پہ مار کھائی ہے, تو اس کی وجہ سے ایک خاص بغض ان کے ذہن کے اندر ہے. اور اس کی پاورز کو دیکھتے ہوئے کہ بحرین کے اندر اگر تشیع کو پاور مل جاتی ہے تو ان کا کتنا بڑا نقصان ہوگا. سب سے پہلے تو اس بات کو جج کر لیجئے کہ ان کا اصلی ہدف کیا ہے. دوسرا دیکھ لیں کہ جو بھی ایک پارٹی ہے بڑی پارٹی, کیونکہ ہم بہت کنسائنس بولنا چاہ رہے ہیں, بہت مختصر بولنا چاہ رہے ہیں, اس لیے ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے. ایک بڑی پارٹی ہوتی ہے, اس کا ایک مقصد ہوتا ہے, اس کے نیچے ایک چھوٹی پارٹی ہوتی ہے, وہ بھی اس گیم سے کوئی مقصد لے رہی ہوتی ہے. اس کے نیچے ایک اور تیسری پارٹی ہوتی ہے, وہ بھی اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے. ہم لوگوں کی غلطیوں میں سے ایک غلطی ہوتی ہے انالیسس کی, وہ یہ کہ ہم تیسری پارٹی کو دیکھ کر سمجھتے ہیں اصل گیم اس نے کیا ہے. ساری انڈرسٹینڈنگ ہماری غلط ہو جاتی ہے. کیوں؟ یہ تیسری پارٹی تھی. تو آپ کہیں گے کیا اس نے اپنے بینیفٹس کو حاصل نہیں کیا؟ اس نے حاصل کیا ہے, لیکن یہ مین پلیئر نہیں ہے, یہ چھوٹا پلیئر ہے بیچ کے اندر. آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس نے سارا کام کیا. مثال کے طور پر راولپنڈی سازش کیس ہوئی, اس کے اندر ایک پارٹی جو ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو مسجد کی دکانوں سے کچھ بینیفٹ لینا چاہتے ہیں. کیس ان لوگوں نے کیا ہے؟ نہیں, کیس ان لوگوں نے نہیں کیا ہے, انہوں نے اس کیس سے بینیفٹ لیا ہے, کیس کسی اور نے کیا ہے. آپ کو ہمیشہ کسی بھی واقعے کے پیچھے یہ انالیسس کے سٹیجز بنانے پڑیں گے. ٹاپ لیول پر جو ہے اس کا ہدف کیا ہے؟ اس کا ہدف ہے دین بدنام ہو, ملک تباہ ہو, فرقہ واریت پھیلے. سیکنڈ لیول کے اوپر ایک اور کیٹیگری آئے گی, یہ کون سی ہے؟ یہ پولیٹیشنز ہیں. ان کا ہدف کیا ہے؟ یہ کس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے آئے یہاں پر؟ اس کے نیچے ایک اور پارٹی آئے گی, ریلیجیس پارٹیز. ان ریلیجیس پارٹیز کے اپنے اہداف ہیں, ان کے اپنے مقاصد ہیں. اس کے چوتھے لیول پر فرقہ وارانہ پارٹیز آئیں گی, ان کا اپنے اہداف و مقاصد ہیں. مثلا اگر بالکل نیچے سے دیکھیں, اس پر فرقہ وارانہ جماعتیں ہدف حاصل کرنا چاہتی ہیں. وہ یہ ہدف حاصل کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر اس کیس کی بنیاد پہ رکھ کر تشیع کی عزاداری کا مقابلہ کیا جا سکے پاکستان میں, تو کر لیا جائے, تو کر لیا جائے. یہ چوتھے درجے کی پارٹی کا ایک ہدف ہے. بس جو چوتھے درجے کی پارٹی ہے, فرقہ وارانہ پارٹیز ہیں, مثلا کل عدم جماعت ہیں, اہل سنت والجماعت, جس کو سپاہی صحابہ کا نام چینج کیا گیا ہے, اس کا ہدف یہ ہے کہ اگر اس موقع کے اوپر ایک آرٹیفیشل کنسنسس بنا لیا جائے, ایک مصنوعی سا اتفاق رائے بنا کر تشیع کی عزاداری کا مقابلہ کیا جا سکے, تو یہ اچھا موقع ہے اس کو کرنے کا. صحیح ہے. اچھا, ہمارے ساتھ مشکل یہ ہوتی ہے, ہم چوتھے درجے کی پارٹی کو دیکھتے ہیں, سارا جواب اپنا وہاں پہ لگا دیتے ہیں, سارا توانائی, ساری توانائی لگا دیں گے اس چوتھے سے لڑنے پر. یہ بھول جاتے ہیں کہ اوپر تین دشمنوں کے اور لیئر تھے, وہ اپنے مقاصد کو حاصل کر چکے ہیں, اب کس سے لڑ رہے ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا کہ اس سے نہ لڑا جائے چوتھے درجے کو, لیکن یہ دیکھا جائے کہ ان تین نے کیا مقاصد حاصل کیے ہیں. کیوں؟ سازش کرنے والے اصلی وہ لوگ ہیں, یہ صرف بینیفٹ لینے والا ہے, اس کو بیچ میں استعمال کیا گیا ہے. مثال کے طور پر اس میں چوتھے سے پانچویں درجے کے اوپر وہ لوگ آتے ہیں جن کے ایک ایک کے نام مشہور ہو جاتے ہیں. مثلا اس کیس کے اندر تاجی کھوکر کا نام مشہور ہو گیا, کہ اس کا بھی کوئی رول دیکھنا چاہیے. کیا وہ اصلی کلپریٹ ہے؟ کیا اصلی بنانے والا وہ ہے؟ نہیں, وہ بنانے والے کا چوتھے پانچویں درجے کا ایک اعلی کار ہوگا. تو آپ اگر اپنے سارے انالیسس کو اٹھا کر ایک بندے کے اوپر رکھ دیں گے, آپ مسٹیک کر رہے ہوں گے. آپ وہ جو تین چار پارٹیز نے گین کیا, وہ سب کو مس کر رہے ہوں گے کہ انہوں نے کیا کیا حاصل کر لیا. اچھا, اسی طرح غلطی کیا ہوتی ہے بعض اوقات, کہ مثلا کسی چور نے ہمارے گھر پہ حملہ کیا, وہ ہمارے یہاں سے 10 چیزیں لے گیا, فوری طور پر مجھے ایک چیز نظر آئی ہے, اور میں اس ایک چیز کے دفاع میں مشغول ہو جاتا ہوں, بعد میں پتہ چلتا ہے 9 چیزیں اور لے جا چکا ہے, اس سے زیادہ قیمتی تھی. آپ کو ہمیشہ یہ دیکھنا پڑے گا, ٹھیک ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت یہ آپ کے خلاف یہ کرنے والے ہیں, اور پیچھے کیا کچھ کر چکے ہیں. میرا اپنے خیال ہے اس وقت جو کاموں میں سے بہت بڑا ایک کام وہ کر چکے ہیں, عوضداری پہ تو انہوں نے حملہ کر لیا ہے, اس کو تو ہمیں ڈیفینڈ کرنا ہی کرنا ہے. اس کے پیچھے ایک اور جو کام کر چکے ہیں, وہ ہمیں آئسولیٹ کر رہے ہیں اہل سنت کے مقابلے میں. یہ تیسرے درجے کے لوگوں کا کام ہے. چوتھے درجے کے لوگوں کا کام یہ کہ عوضداری کا مقابلہ کر رہے ہیں. تیسرے درجے کے لوگوں کا کام یہ ہے کہ وہ تشیع کو آئسولیشن میں ڈالنا چاہتے ہیں. بہت سادہ سی کیلکولیشن ہے. جو سلفی تکفیری گروپ ہے, یہ پاکستان کی مجموعی آبادی کا 5% بھی شاید نہیں ہوگا, ہارڈلی 5% ہوگا شاید. ہم اس کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہیں, اگر ہماری پرسنٹیج کے حساب سے دیکھا جائے. اگر ہم 15-20% بھی ہیں, تو ان سے کئی گنا زیادہ ہیں. پھر اس کے مقابلے میں جو بریلوی اہل سنت ہیں, جو واقعا اہل سنت ہیں, وہ ہم سے کئی گنا زیادہ ہیں. اس کا مطلب ان تکفیریوں کے مقابلے تو بہت گنا زیادہ ہیں. پھر ان تکفیریوں کی کوشش یہ ہے کہ وہ ہمیں آئسولیشن میں ڈال دیں, جو ہم ان سے کئی گنا زیادہ ہیں. اور کس کے بلبوتے پہ ڈالیں؟ بریلویوں کے بلبوتے پر, اہل سنت کے بلبوتے کے اوپر. ان کی خاموشی کو اپنی تائید بنا کر ہمیں آئسولیشن میں ڈال رہے ہیں. اس وقت تیسرے درجے کی سازش یہاں پر ہے, شیعہ آئسولیشن کے اندر چلا جائے. اور آپ نے فوراً احساس کیا ہوگا اس سازش کے شروع کے دو تین دنوں کے اندر ہم بری طریقے سے آئسولیشن میں چلے گئے تھے, یہ ان کا ہدف پورا ہو گیا تھا. اچھا اب ہم چوتھے درجے پر آ کر عزاداری کا تو دفاع کر لیں گے, تیسرے درجے پہ آئسولیشن کا دفاع کون کرے گا؟ آئسولیشن سے کیسے باہر آئیں گے؟ اچھا ابھی ہم جتنا عزاداری کا دفاع کرنے میں اکیلے کریں گے اتنا ہی تیسرے درجے پر اپنی آئسولیشن کنفرم کرتے چلے جائیں گے. آپ تیسرے درجے پہ اپنی آئسولیشن کنفرم کر رہے ہیں اور پہلے دوسرے درجے کو تو میں چھیڑ ہی نہیں رہا ہوں کہ جتنا آپ یہاں چوتھے درجے پر اکیلے کھڑے ہو کر عزاداری کا دفاع کریں گے, تیسرے درجے پہ آئسولیشن کنفرم کریں گے, دوسرے درجے پر آپ فرقہ واریت کو اور آگ دے رہے ہوں گے, فرقہ واریت کو اور آگ دے رہے ہوں گے. پہلے درجے کے اوپر ملک کے اندر نظم و ضبط کو اور نقصان پہنچا رہے ہوں گے. اب یہ سب نقصان پہنچا رہے ہیں ملک کے اندر نظم و ضبط کو. انہوں نے دیکھ لیا آپ نے کہ انہوں نے جب پروٹیسٹ کیا تو ملک کا نظم و ضبط پھر انہوں نے متاثر کیا. اب ہمیں اس ہوشیاری کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے کسی بھی سازش کے مقابلے میں کہ بھئی یہ جو اتنی بڑی سازش ہوئی ہے جس کی کئی لیئرز ہیں, ان کئی لیئرز کے اوپر کس لیئر پر کس نے لڑنا ہے کہ ہم ایک کو لڑا ایک لڑائی میں تین جگہ پہ شکست نہ کھا جائیں کہیں, یعنی ملک نظم و ضبط سے محروم رہ کر افراتفری میں چلا جائے, ملک کے اندر فرقہ واریت کو اور زیادہ آگ لگ جائے, تشیع آئسولیشن کے اندر چلی جائے, چوتھی نعوذ باللہ تعالیٰ عزاداری کے اوپر کوئی پابندی لگ جائے. سازش اور اس کے مقابلے میں جو رد عمل ہو وہ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے کرنا ہوتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد و آل محمد. ایک مسئلہ اور یہاں پر ہے کہ وہ یہ کہ آپ جب کسی سازش کا مقابلہ کرنے آتے ہیں آپ کے پاس وسائل کون سے ہیں؟ اور ایک جملہ استعمال کرتے ہیں, کہتے ہیں جو امیر آدمی ہوتا ہے وہ بہت سارے امکانات رکھتا ہے ضائع کرنے کے لیے, اور جو غریب آدمی ہوتا ہے اس کے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہوتی ہیں, اس کے پاس ضائع کرنے کا امکان نہیں ہوتا. ایک ہی دفعہ کرنا ہوتا ہے, بہت اچھا کرنا ہوتا ہے. ہم تشیع یہاں پر اس اعتبار سے لمیٹڈ ریسورسز میں ہیں. لمیٹڈ ریسورسز کا مطلب کیا ہے؟ آپ بار بار ٹرائی کر کے ضائع نہیں کر سکتے, جو کرنا ہے کم کرنا ہے لیکن بہت سالڈ کرنا ہے. اب آپ کو فوراً یہ دیکھنا پڑے گا, انہوں نے شروع کے تین دنوں میں ہمارے خلاف میڈیا وار کی ہے, مکمل میڈیا وار ہمارے خلاف گئی جس کو ہم سافٹ وار کہتے ہیں. اس سافٹ وار میں دو دن تک ہم لوگ سرنڈر رہے ہیں. صحیح ہے, اگر اس سازش سے ہمیں کچھ سیکھنا ہے تو سب سے پہلے یہ سیکھنا ہے, اگلی سافٹ وار میں دو دن کی خاموشی ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے. مقابلہ کیسے ہوگا؟ اچھا میڈیا بھی ہمارے پاس نہیں ہے, میڈیا میں چوائس بھی انہی کے پاس ہے. یعنی مثال کے طور پر جو ٹاپ لیول پہ سازش کرنے والا ہے میڈیا اس کے پاس ہے, وہ دو دن تک اگر آپ کو اسکرین سے باہر رکھتا ہے آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. اب آپ کے پاس کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا ہے؟ آپ کاؤنٹر کیسے کریں گے؟ آپ کے پاس میڈیا نہیں ہے. اچھا آپ کہیں گے ہم چینل کھول لیں گے, چینل کھول لیں گے آپ ایک چینل ہوں گے اور آپ جیو کے برابر نہیں آ رہے. ابھی اگلی سازش میں پھر یہی ہوگا, وہ پھر دوبارہ سافٹ وار لڑیں گے, پھر دوبارہ مکاریاں کریں گے. مثلا کیا مکاریاں کریں گے؟ بہت سادہ مکاریاں ہوئی ہیں. آپ مثلا جو جن لوگوں کا اس کا ٹیسٹ ہے میڈیا کے اوپر کام کرنے کا ٹیسٹ ہے, وہ صرف اتنا کرے کہ افواہوں کو, کن افواہوں کو پھیلایا گیا ہے, کن ٹولز کو استعمال کر کے اس کی ایک پروفائل بنا لے. جن کا میڈیا پہ کام کرنے کا ٹیسٹ ہے وہ یہ کام کر لیں کہ کن افواہوں کو کن ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے پھیلایا گیا ہے. ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک مثال ہے, تصویر دکھائیے جس میں کچھ سپاہی صحابہ کے افراد مولانا ٹائپ کے لوگ ایک بینر لے کے چل رہے ہیں اور اس بینر کے نیچے لکھا ہے کہ اس بینر پہ لکھا ہوا ہے کہ یزید اور ابن زیاد کو شہید کا درجہ دیا جائے. نیچے لکھا ہوا ہے سپاہ یزید اور ابن زیاد. ٹھیک ہے, یہ بینر, یہ تصویر فلوٹ ہوئی ہے. صحیح, یہ تصویر مختلف طرف سے واٹس ایپ کے ذریعے میرے پاس بھی آئی ہے. اچھا یہ تصویر آپ دیکھ لی, اب ظاہر ہے آپ اسپارک ہو رہے ہیں کہ یہ منحوس کہاں تک جا رہے ہیں یہ لوگ, کہ یہ سپاہ یزید و ابن زیاد بنا رہے ہیں. ابن زیاد وہ ہے کہ جو ظاہر ہے کہ کربلا کے لشکر میں یزید کا کمانڈر ہے, اس کے نام پہ سپاہ بنا رہے ہیں. اور مطالبہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ یزید اور ابن زیاد کو شہید کا درجہ دیا جائے. اسپارک کرنے کے لیے کافی ہے, ہم جیسوں کو اسپارک کرنے کے لیے. اچھا ریالٹی کیا ہے؟ ریالٹی یہ ہے کہ شکارپور میں سپاہ صحابہ جس کا اب نام جماعت اہل سنت والجماعت یہ ہے, سپاہ صحابہ کا ایک جلسہ ہوا ہے, اس کا ایک ریلی ہوئی ہے, اس کے اندر ان لوگوں نے بینر اٹھایا ہوا تھا, نہ یہ بینر, بینر پہ لکھا تھا کہ راولپنڈی سانحے میں شہید ہونے والے طالب علموں کے قاتلوں کو عبرتناک سزا دی جائے, نیچے لکھا تھا اہل سنت والجماعت. صحیح, کسی نے سمپل فوٹو ایڈیٹنگ کی ہے بینر کو نکال کر, اس بینر کی جگہ اپنا بینر لگا کے اس پکچر کو فلوٹ کر دیا. ٹھیک ہے, اب کس کے جذبات سے کھیل رہا ہے؟ وہ شیعت کے جذبات سے کھیل رہا ہے. صحیح, اب مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو اصلی تصویر ہے اس میں مطالبہ کیا تھا کہ راولپنڈی سانحے میں شہید ہونے والے طالب علموں کے قاتلوں کو عبرتناک سزا دی جائے. راولپنڈی کے سی پی او نے کہا کوئی طالب علم مرا ہی نہیں ہے اصلاً وہاں پہ. صحیح ہے, بس وہ جو صحیح تصویر تھی اس میں ایک مطالبہ لکھا تھا بینر پہ, وہ مطالبہ غلط تھا, کوئی طالب علم مرا ہی نہیں تھا. اس بینر کی جگہ ایک آرٹیفیشل بینر لگا کر ایک اور مطالبہ لکھا گیا, وہ مطالبہ قطعاً 100% غلط تھا, وہ ان لوگوں نے بھی نہیں کیا ہوا تھا. ایک تصویر غلط ہے شیعوں کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے, ایک مطالبہ غلط ہے وہ سنیوں کے جذبات کو لے جانے کے لیے. ہم اس طرح سے ایک جگہ پہ کھڑے ہیں. پکچرز کا جو غلط استعمال ہوا ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے کبھی سیریا کی, کبھی کراچی کے بلاسٹ کی, حتی بی بی سی نے اپنے ویب سائٹ پہ دیا ہے کہ اس دفعہ پکچرز کا استعمال بہت زیادہ غلط ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ 100 فور ہے جو ہو گئی ہے, ہم 2 دن تک خاموش بیٹھے رہے اور ہم اس بات کا انتظار کرتے رہے کہ میڈیا والے ہمیں اپنے پلیٹ فارم پہ بلائیں گے تو ہم جائیں گے نا. صحیح ہے, یہ ہماری بے بسی نہیں ہے کیا؟ واقعاً ہم اتنے بے بس ہیں؟ ہمارے پاس کوئی ٹول نہیں ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پر 2 فینومیناز دیکھیں, ایک وہ جو ایران میں انقلاب سبز برپا کرنے کی کوشش کی گئی تھی, ایک وہ. نمبر 2, مصر کے اندر جو مورسی کی حکومت کا خاتمہ ہوا ہے, نمبر 2. اور اگر ہم لوکل اسٹیج پہ دیکھیں تو کراچی میں عمران خان کی تحریک انصاف نے جو ایم کیو ایم کے خلاف مظاہرہ کیا تھا, یہ 3 سوشل میڈیا سے ہوئے ہیں, ان میں کوئی ٹیلی ویژن چینل استعمال نہیں ہوا ہے, 3 سوشل میڈیا سے ہوئے ہیں. صحیح ہے, اس وقت سوشل میڈیا پاور ہے. چینل آپ کے پاس نہیں ہے, سوشل میڈیا پہ آپ کام کر سکتے ہیں. یہ وہ سافٹ وار کے مقابلے کی جگہ ہے. صحیح, بدقسمتی ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم 30 سال پیچھے کو آج کا دن سمجھتے ہیں, تو ابھی تک ہم اس بات پہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں کہ ہمارا چینل کب آئے گا, اور یہ نہیں سوچ رہے کہ گیم چینج ہو چکا ہے, ابھی سوشل وار کا ٹائم آ گیا ہے, سوشل میڈیا کا ٹائم آ چکا ہے. یہ میڈیا بھی بے بس ہیں. اب دیکھیں, اگر سوشل میڈیا کے اوپر کوئی ویڈیو چل جائے اور اس وائرل ہو جائے تو ٹی وی چینل یقیناً اس ویڈیو کو دکھائے گا, حتی سی این این دکھائے گا, بی بی سی بھی دکھائے گا. پتہ نہیں کتنی دفعہ ہوا ہے ایک فیک ویڈیو چل گئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر, مختلف جگہوں کے اوپر, بی بی سی نے اس فیک ویڈیو پر کمنٹس کیے ہیں اپنی ویب سائٹ کے اوپر. صحیح ہے, یہ پاور ہے سوشل میڈیا کی. خوبصورتی یہ کہ سوشل میڈیا انڈیپینڈنٹ ہے, انویسٹمنٹ بھی نہیں چاہیے اس میں, صرف گیم پلان اچھا چاہیے آپ کے پاس. یہ ہماری کمی ہے کہ ہم غریب بھی ہیں, طاقت نہیں استعمال کر پا رہے پرانی جگہوں کے اوپر, اور نئی جگہ پہ کر سکتے ہیں اور ابھی بھی نہیں سوچ رہے اس کے اوپر. تو مثال کے طور پہ آپ کے جیسے جو لوگ ہیں ان کو ایک کام کرنا پڑے گا کہ جن پارٹیز سے وہ وابستہ ہیں ان سے ریکویسٹ کریں کہ تشیعوں کے ڈیفینڈ کے لیے سوشل میڈیا پہ کام کریں, تاکہ ان پارٹیز کی سپرویژن کے اندر جہاں اور بہت سارے کام کروڑوں روپے کے انجام پاتے ہیں, وہاں کچھ لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کر کے سوشل میڈیا کے اوپر کام کرنے والی ٹیمز بن جائیں, تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اگر ہمارے خلاف کوئی سازش کی گئی تو ہمیں اس کا جواب کیسے دینا. یہ راولپنڈی کیس کے حوالے سے, اور اب کچھ دیر ہم ایٹمی توانائی والے ایشو پہ جلدی جلدی بات کرتے ہیں, پھر آپ سوال کیجیے گا انشاءاللہ. درود بھیجے محمد والے محمد. بالکل فنڈامنٹلز پہ جاتے ہیں, بالکل فنڈامنٹلز کے اوپر جاتے ہیں تاکہ وقت ضائع نہ ہو. یہ جو ایران اور P5+1 6 طاقتوں کا معاہدہ ہوا ہے, اس میں کس نے کیا کھویا ہے, کس نے کیا پایا ہے, رہبری کی تائید کتنی ہے اس کو, خیر ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے زیادہ کہ وہ روحانی نے جا کے مقابلہ کیا ہے وہاں پر, روحانی پریزیڈنٹ ہیں یا احمد نژاد پریزیڈنٹ ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا رہبری کی تائید ہے یہاں پہ یا نہیں ہے. اگر ہے تو اس کا اگلا ہدف کیا ہو سکتا ہے, اگلا مقصد کیا ہو سکتا ہے. ایک اور چیز جو دیکھنی پڑے گی وہ یہ کہ امریکہ یہ گیم کر کیوں رہا ہے. ایک ظاہری صورتحال ہے, دو انالیسز ہیں یہاں پر, اسٹرانگ انالیسز امریکہ کی سازش کے حوالے سے, امریکہ کی اسٹریٹجی کے حوالے سے. ابھی امریکہ کی سازش نہیں کہتے, اسٹریٹجی کہہ لیتے ہیں. ایک دو انالیسز ہیں ہمارے پاس. نمبر ون, پہلا انالیسز یہ ہے کہ اوباما نیتن یاہو سے فیڈ اپ ہو چکا ہے. وہ اپنی پرائیویٹ ڈسکشن میں فرانس کے پریزیڈنٹ کے سامنے کہہ چکا ہے کہ مجھے یہ بندہ بالکل پسند نہیں ہے اور یہ میری جان کو عذاب ہے. مائک نے اس کو ریسیو کیا اس کے ان جملات کو. اوباما فیڈ اپ ہے نیتن یاہو سے, صحیح ہے. ایک انالیسس یہ ہے کہ امریکن سسٹم اسرائیلی سسٹم سے اب تھک گیا ہے, ٹھیک ہے, اور امریکن پریزیڈنشل پاور اوباما کے ہاتھ میں, وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو تھوڑا سا اسرائیل سے دور کرنا چاہتا ہے. ایک انالیسس کیا ہے, ٹھیک ہے. اس دور کرنے میں وہ اسرائیل کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ جس طرح تم پہلے ہماری قوم کو استعمال کرتے آتے تھے اپنے مفادات کے لیے, جس کی بھاری قیمت ہم کو ادا کرنی پڑتی تھی, اب ہم یہ کام نہیں کرنا چاہتے. ایک انالیسس یہ ہے, ٹھیک ہے. اس انالیسس کے اندر اس طریقے سے ہے کہ اسرائیل کو شکست ہوئی ہے, سعودیہ اور قطر کو بہت بڑی شکست ہوئی ہے, ایرانیوں کو اور نظام کو بہت بڑی فتح حاصل ہوئی ہے. اور اب اس کی تفسیر کرنے میں ایک جو بہت بڑا جسے کہتے ہیں کہ منفی پوائنٹ استعمال کیا, مثال کے طور پر شاید آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے نام لیا تھا رابرٹ فسک نام کر کے ایک انگلینڈ کے لکھنے والے کا, اس نے کالم لکھا اس واقعے کے فوراً بعد معاہدے کے اگلے دن. اس میں اس نے اس طرح سے لکھا, اس نے لکھا کہ شیعوں کو سنیوں کے اوپر بہت بڑی فتح ہوئی ہے. دیکھ رہا ہوں فرقہ واریت کا عنوان حتی ایٹمی انرجی کے معاہدے میں بھی استعمال کیا ہے. اس نے کیا کہا, اس نے کہا کہ امریکہ کے پیچھے سنی بلاک کھڑا ہوا تھا, سعودی قطر ترکی اور بحرین کا, اس کے انتظار میں کہ امریکہ کے تعلقات ایران سے خراب ہوں گے تو ہم ان شیعوں کی حالت بگاڑ دیں گے جو بلاک میں ایران سیریا اور حزب اللہ ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ معاہدہ جو ہوا تو وہ جو سنی بلاک ہے وہ شکست کھا گیا. کس کے ہاتھوں؟ شیعہ بلاک کے ہاتھوں, ایران حزب اللہ اور سیریا کے ہاتھوں. اور وہ شام کو کہتا ہے کہ مثلا حافظ الاسد آج رات بہت خود اچھی نیند سوئے گا چین سے, کہ مثال کے طور پر وہ اپنی جنگ کو جیتنے میں کامیاب ہو گیا. یہ آپ دیکھیں انٹرپریٹیشن کا طریقہ کار کیا ہے. ساری کامیابی ناکامی کو کس میں خلاصہ کر دیا؟ فرقہ واریت کے اندر. وہ یہ چاہ رہے ہیں اس وقت. حتی رابرٹ فسک جیسا آدمی جو ٹھیک ٹھاک عقل مند ہے وہ بھی اس دام کے اندر کہیں نہ کہیں پھنسا ہوا نظر آ رہا ہے. تو ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ امریکن سسٹم اسرائیلی سسٹم سے فیڈ اپ ہے, سعودیوں قطر کو بہت پروٹیکٹ نہیں کرنا چاہتا, وہ جانتا ہے ہم اس جنگ کو ہار رہے ہیں جو ایران کے مقابلے میں ہماری جنگ ہے, اب ہمیں ایرانیوں کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے. اس خاطر وہ ایرانیوں کو ایک چانس دے رہا ہے, وہ یہ کہ ٹھیک ہے آپ مل کے چلنے کو تیار ہیں تو ہم بھی ملنے کو تیار ہیں, طریقے سے ہم ایرانیوں کا مقابلہ اور آسانی سے کر سکتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے, ایسا نہیں کہ اوباما ہمارا دوست ہو گیا ہے, ان کا کہنا یہ ہے کہ نہیں اوباما اسرائیل سے ڈسٹینس لے رہا ہے, اور اوباما یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اب ہم ایرانیوں کا مقابلہ زیادہ آسانی سے کر لیں گے جب ہم ان کے ساتھ مل کے چل رہے ہوں گے. یہ پہلی انٹرپریٹیشن ہے. دوسری انٹرپریٹیشن بالکل ایک اور انداز میں ہے, وہ کیا ہے, 2009 میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے ریسرچ انسٹیٹیوٹ جس کو ہم لوگ اور آپ لوگ تھنک ٹینک کہتے ہیں, تھنک ٹینک ہے بروکنگ انسٹیٹیوٹ, بروکنگ انسٹیٹیوٹ, بروکنگ انسٹیٹیوٹ نے Which path is Persia اس نام کی ایک رپورٹ لکھی تھی 2009 کے اندر. 2009 کا مطلب ہے آج سے چار سال پہلے ایک رپورٹ لکھی تھی. اس کی ایگزیکٹ کوٹیشن میں نہیں لایا ہوں لیکن اس کی کوٹیشن میں ای میل پہ بھیجی تھی, سینس پاک کے ای میل کے اوپر بھی شاید میرے خیال میں آئی تھی وہاں پر. اس کوٹیشن کے اندر رائٹر جو اس رپورٹ کا ہے وہ یہ لکھتا ہے کہ ہمیں اگر ایران کے اوپر حملہ کرنا پڑا امریکہ اور اسرائیل کو تو اس کے لاجسٹک میں ہمارا کوئی ساتھ نہیں دے گا اور ہمارے سیاسی بدنامی بہت زیادہ آئے گی. وہ لکھتا ہے اس پہ کہ اگر ہمیں ایران پہ حملہ کرنا پڑا تو لاجسٹک میں کوئی ساتھ نہیں دے گا. کوئی ساتھ نہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ پاکستان ساتھ نہیں دے گا. اور بدنامی بھی بہت زیادہ آئے گی. تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہمیں ایک اور کام کرنا ہوگا, ہمیں ایران کو ایک ایگریمنٹ آفر کرنا ہوگا. ایگریمنٹ اتنا اچھا ہوگا کہ جب ایرانی اس کو ریجیکٹ کریں گے تب ہم دنیا سے کہیں گے کہ ہم نے ان سے دوستی کرنے کی ساری کوششیں کی ہیں, اب غصے میں نہیں, اب افسوس کے ساتھ ہمیں حملہ کرنا پڑ رہا ہے. صحیح ہے؟ کہتا ہے اس صورت میں ہمارا کام آسان ہوگا اور اس صورت میں ایران کا ساتھ دینے والے کم ہوں گے. یہ سیکنڈ انٹرپریٹیشن ہے. صحیح. اچھا, اس سیکنڈ انٹرپریٹیشن میں مسئلہ ابھی حل نہیں ہوا ہے, اس کی ایک اور کمپلیکیشن ہے. اس سیکنڈ پالیسی کے اندر آپ نے دیکھا تھا ٹرننگ پوائنٹ کہاں پہ تھا, کہ اس نے کہا کہ ہم ایران کو کوئی معاہدہ آفر کریں گے جس کو اگر ایران ریجیکٹ کرے گا تو پھر پوری دنیا ہمارا ساتھ دے گی. صحیح ہے؟ اب کوشچن یہ ہے, یہ جو ابھی انہوں نے ایگریمنٹ آفر کیا تھا یہ وہ ایگریمنٹ ہے یا 6 مہینے بعد آئے گا؟ پالیسی کا کمپلیکیشن یہاں پر ہے. اس میں لکھا تھا ہم ایک ایگریمنٹ آفر کریں گے جس کو اگر ایران ریجیکٹ کرے گا تو ایران بدنام ہو جائے گا, اور وہ ایگریمنٹ ظاہر ہے اتنا ٹرکی ہوگا کہ ایران اسے ایکسیپٹ بھی نہیں کر پائے گا. ٹھیک ہے؟ ابھی پرابلم یہ ہے کہ یہ وہ جو ایگریمنٹ ابھی ہوا ہے یہ وہ ایگریمنٹ تھا جس کے ذریعے سے جنگ کا ایک پریٹیکس بننا تھا, یا 6 مہینے بعد جو اب ہونے والا ہے وہ ایگریمنٹ آئے گا جو بہت اچھا ہوگا دیکھنے میں اور اتنا سخت ہوگا واقعیت میں کہ ایران اسے ایکسیپٹ نہیں کر پائے گا, اور اس کے بعد پھر جنگ کے لیے ایک محاذ کھلے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ دو انٹرپریٹیشنز ہیں اس وقت. صحیح ہے؟ ایک بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ قطعاً ایرانی سسٹم یہ نہیں کہہ رہا کہ اوباما ہمارا دوست ہے. نہیں, قطعاً ایرانی سسٹم یہ نہیں کہہ رہا. بس کوئی اس خام خیالی میں نہ رہے کہ اوباما مثال کے طور پر وہ دوستی کی طرف آ گیا, اس نے سارے مسائل ختم کر دیے, جیسے کہ یہاں پر پاکستان کے میڈیا میں, پاکستان کے نیوز پیپرز کے اندر آیا کہ اصلا اب آپ مرگ بر امریکہ بھی نہیں کہیں گے. اس کا مطلب ہے یہاں تک باتیں ہو رہی ہیں کہ اب آپ مرگ بر امریکہ نہیں کہیں گے, معاملہ ختم ہو گیا آپ کا. یعنی وہ ایسے پورٹری کر رہے ہیں جیسے اوباما آپ کا دوست ہو گیا, آپ نے اس سے دوستی کر لی, آپ گلے لگ گئے, معاملہ ختم ہو گیا. 30 سال کی جو جنگ تھی آپ کی ساری لڑائیاں ختم ہو گئیں. تو پوچھنا پڑے گا کہ 30 سال سے ایٹمی انرجی پہ جنگ ہو رہی تھی کیا؟ ایٹمی انرجی 30 سال پہلے تھی بھی نہیں اصلا. ایٹمی انرجی تو چند سال پہلے آئی ہے. 30 سال پہلے جب انقلاب آیا تھا ایٹمی انرجی کو بچانے کے لیے آیا تھا کیا؟ ظاہر وہ سب نہیں ہے, اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن لوگ جوڑ رہے ہیں اس کو اس طریقے سے. ایرانی عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ سارے مسائل ختم ہو گئے, اب آپ کے نظام کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھائے اور جتنے آپ کے نعرے ان سب کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے. یہ سازش ہے, اصلی سازش یہاں پر ہے. یہ وہ سازش جس کو رہبری نے کاؤنٹر کرنا ہے. اور اب یہ دیکھنا ہوگا جو اگلے 6 مہینے ہوں گے یہ امپورٹنٹ ہوں گے کہ رہبری اس سازش کے مقابلے کے اندر کام کو کس طریقے سے انجام دے گی. اگلے 6 مہینے کے اندر امریکہ دوستی کے ہاتھ مسلسل بڑھائے گا اور پوری دنیا کو اس پہ کنونس کرے گا کہ ہم دوستی کرنے میں مکمل سنسیئر ہیں. نظام یہ کرے گا کہ نظام امریکہ کی اس منافقت کو لوگوں کے سامنے آشکار کرے گا کہ دیکھو ہم سے دوستی کی بات کر رہے ہیں, ایگریمنٹ بھی کیا ہے, اصل میں یہ لوگ ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں. اور یہ اب 6 مہینے کی ٹسل بہت امپورٹنٹ آئے گی. اچھا, یہاں پر ایک بہت خاص نقطہ ہے کہ جو دونوں انٹرپریٹیشن کے اوپر قابل فہم ہے, وہ یہ کہ یہ اوباما کا سیکنڈ ٹینیور ہے. سیکنڈ ٹینیور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب ری الیکشن نہیں ہونا ہے اوباما کا. امریکہ میں صدر 2 دفعہ انتخاب ہوتا ہے, 3 دفعہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ یہ اس کا سیکنڈ ٹینیور ہے. سیکنڈ ٹینیور کے بھی 2 سال گزر جائیں گے 6 مہینے کمپلیٹ ہونے کے اوپر. جب 6 مہینے کمپلیٹ ہوں گے تو 2 سال گزر چکے ہوں گے. اچھا, جب بھی آپ امریکہ کے صدر کی دوسرے زمانے کی, دوسرے 4 سال کی آخری 2 سال کو دیکھتے ہیں, یعنی اس کی پورے 8 سال میں جو آخری 2 سال ہوتے ہیں اس میں جنگوں نہیں ہوتی ہے, وہ جنگوں کا زمانہ ہوتا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ جانے والا صدر یہ کہتا ہے مجھے جو کچھ سیاست میں لینا تھا میں لے چکا ہوں. تو امریکہ کے نظام کی جتنی گند ہوتی ہے وہ اس کے سر پہ ڈال کر اس کے ذریعے سے کروا دیتے ہیں. جتنا الا بلا کام ہوتا ہے وہ دوسری دفعہ سلیکٹ ہونے والے پریزیڈنٹ کے لاسٹ 2 ایئرز میں کرواتے ہیں اس سے. اگر کبھی جنگ ہونی ہو تو یہ رائٹ ٹائم ہوگا. اگر ایران اور امریکہ کی کوئی جنگ ہونی ہو تو یہ رائٹ ٹائم ہوگا, چونکہ اوباما کے سیکنڈ ٹینیور کے لاسٹ 2 ایئرز ہوں گے. اس میں اس کام کو کروانے کے لیے بہت اچھا اپرچونٹی ہوگی. اگر کوئی ایسا ٹائم آیا تو اس کا بہترین ٹائم ستمبر اکتوبر ہوگا. ابھی اس وقت نومبر ہے، 6 مہینے ختم کرو آگے مئی جون کے اوپر، جون میں کوئی جنگ نہیں کرتا، مڈل ایسٹ جون میں عذاب ہوتا ہے، اب کوئی جنگ نہیں ہوتی ہے. ایئر اسٹرائک کرنے کی باتیں فائدہ مند نہیں ہیں ان لوگوں کے لیے، ان کو ایئر اسٹرائک سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر ان کو کرنا ہے تو ان کو پوری آرمی موو کرنی پڑے گی. اس کا مطلب ہے اگلے سال کے آخری 6 مہینے وہ امپورٹنٹ پوزیشن میں آئیں گے. یہ جو 6 مہینے اگلے ہوں گے یہ سیاسی جنگ ہوگی، سیاسی رسہ کشی ہوگی، اس میں خوب ریسلنگ ہوگی سیاسی. پھر جو اگلے 6 مہینے آئیں گے وہ فوجی رسہ کشی کا زمانہ ہوگا، اس میں صحیح جنگ ہونی ہے اگر ہونی ہے. تو یہ اگلا سال جو ہوگا یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا. میں نے بتایا آپ کسی کو پولیٹیکل انالیسس سیکھنا ہے تو اگلا 6 مہینے بہت امپورٹنٹ ہے. وہ اترے دیکھے رہبر کیا بیان دے رہے ہیں، اوباما کیا بیان دے رہا ہے، نیتن یاہو کیا بیان دے رہا ہے، اس کی کیلکولیشنز کرے کہ یہ لوگ کس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں. پھر جب 6 مہینے ختم ہو جائیں گے، اگریمنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے بعد پھر اصلی گیم شروع ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے 2014 اکھاڑ پچھاڑ کا سال ہوگا، یہاں خوب اکھاڑ پچھاڑ ہوں گی سیاسی میدان میں بھی فوجی میدان کے اندر بھی. یہ بہت ایونٹ فل ایئر ہوگا جو اگلا سال آئے گا. اچھا، جب بھی امریکہ اور ایران کے تعلقات میں ایسا کوئی ایونٹ فل ایئر آتا ہے، اس کا ان کو پاکستان میں ایک ہوم ورک کرنا ہوتا ہے، پاکستان اور عراق میں. وہ کس طریقے سے؟ اگر ان کو، اب یہ آخری پوائنٹ ارز کر رہا ہوں پھر آپ اپنے سوال شروع کیجئے گا، جب ان کو ایران میں کوئی کاروائی کرنی ہوتی ہے تو ان کے بہت سارے ڈپارٹمنٹس پاکستان اور عراق کے اندر ایک ہوم ورک پریپیئر کرتے ہیں. وہ ہوم ورک یہ ہوتا ہے کہ اگر ایران میں کوئی کاروائی ہو تو ایران میں کوئی کاروائی ہو تو عراق اور پاکستان میں ایران کے حامی کہیں اور مشغول ہوں، تاکہ وہ ایران والے معاملے کے اندر دخالت نہ دے سکے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جب ایران میں کوئی کاروائی ہونے والی ہوتی ہے تو ان کی پہلی سے ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ پاکستان اور عراق میں ایران کے حامی کہیں اور مشغول ہونے چاہیے. کہیں اور مشغول کیوں ہونے چاہیے؟ تاکہ اگر ایران پہ کوئی کام کرنا ہو تو یہ لوگ بیچ میں نہ کود سکیں. عراق ویسٹ پہ ہے، پاکستان ایسٹ پہ ہے، ان دونوں کو مشغول ہونا ضروری ہے. ان دونوں کا مشغول ہونا کہاں ضروری ہوتا ہے؟ فرقہ واریت. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 2nd 6 month میں ایران پر کوئی حملہ ہونا ہے تو اس سے پہلے عراق اور پاکستان میں 6 مہینے خوب فرقہ واریت مچے گی یہاں پہ. کیوں؟ تاکہ پاکستان اور عراق کے ایران کے حامی اپنی جنگ میں مشغول رہیں اور ایران والی جنگ کی طرف توجہ نہ دے سکیں. اس کا سابقہ بہت پرانا ہے. اگر اس کو اتفاق کہو تو میں کہہ نہیں سکتا، لیکن تھیری کے واقعے کے اگلے دن امام خمینی کو قم سے اٹھا کر ترکی بھیجا گیا تھا. جس دن تھیری کا واقعہ ہوا ہے خیر پور میں، اس کے اگلے دن امام خمینی کو فیضیہ سے اٹھایا گیا تھا اور تہران لے جایا گیا تھا، جو بعد میں سبسیکوئنٹلی ٹرکی بھیج دیا گیا تھا. ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اتفاق ہوا ہوگا، لیکن بہرحال یہ ایک تاریخ ہے جو یہاں پہ چل رہی ہے کہ جب بھی وہاں پہ کچھ ہونے لگتا ہے ہمارے یہاں فرقہ واریت بنتی ہے. تو ابھی یہ جو یہاں پہ فرقہ واریت شروع ہوئی ہے راولپنڈی سازش کیس کے اندر، اس کا کاؤنٹر کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ اگلے 6 مہینے میں ہماری جان کو عذاب کر دیں گے، ہمیں سانس لینے کا موقع نہیں دیں گے پھر یہ. تو ابھی جو کچھ کرنا ہے ہمیں بہت تیزی سے سوچنا پڑے گا. جو کچھ بھی کرنا ہے اس میں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں اپنا افراتفری نہیں مچانی ہے. افراتفری مچائیں گے ان کا ہدف پورا ہو جائے گا، چونکہ انہوں نے دماغوں کو تیار کر لیا ہے. اہل سنت کے جو اہل سنت بریلوی حضرات ہیں، ان کے دماغوں کو کسی طریقے سے تیار کیا شیعہ کے آئسولیشن کے لیے. اس وقت جو بہت پازیٹیو ہے وہ یہ کہ بہت سارے بریلوی اہل سنت علماء ہیں جو اس معاملے کو سمجھ گئے ہیں، وہ اس سازش کو سمجھ رہے ہیں، اور اس وقت ہمارے پاس اس سازش کو لڑنے کے لیے یہ بہت پازیٹیو پوائنٹ ہے کہ اہل سنت بریلوی بہت سارے علماء ہیں، حتیٰ دیوبندی باز ایسے ہیں جو اس معاملے کو سمجھ رہے ہیں اور اس سازش میں اس وقت پھنسنے کو تیار نہیں ہو رہے. تو بہرحال بین الاقوامی سطح پہ یہ بیٹل فیلڈ ہے، مارکہ ہے ہمارا، یہ مارکہ ہے جو ابھی چلے گا انشاءاللہ. خدا کامیابی نصیب فرمائے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. ما صلی علی محمد و آل محمد. اس سے پہلے کہ ہم سوال جواب شروع کریں، اس کے رولز طے کر لیتے ہیں. نمبر 1، آپ میں سے کوئی براہ مہربانی بول کے سوال نہ کریں پلیز. آپ کاغذ لینے کی کوشش کریں، آپ کے منتظمین کا کام ہے وہ دیکھیں وہ کاغذ پھاڑ بھی رہے ہیں, آپ ان سے کاغذ حاصل کریں اور لکھنے کی کوشش کریں. اور کوئی بھی چاہے کتنا ہی سینئر کیوں نہ ہو یا جونیئر ہو, وہ یہ نہ کہے کہ مجھے تو ایک سوال کرنے کی اجازت دے دی جائے, ایسا نہ کیجیے گا, ورنہ آپ نظم و ضبط توڑ رہے ہوں گے. نظم و ضبط کے اندر رہیے اور لکھ کر دیجیے, آپ جو لکھیں دیں گے اس کو میں کوشش کروں گا کہ ہر صورت میں پڑھ دوں اور اس کے بعد اس کا ہم جواب دینے کی کوشش کریں. اس میں یہ ہے کہ کچھ تھوڑی بہت دیر سویر بھی ہوتی ہے, 11 بج کے تقریباً 25 منٹ تو ابھی ہو رہے ہیں, تو آپ میں سے اگر کوئی اٹھ کے جانا چاہے تو بہت آسانی سے اٹھ کے چلا جائے تاکہ اس کو کوئی اور کام ہو تو وہ کر لے. ہم ابھی تقریباً 25-30 منٹ اس پہ اور لگائیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علی محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. لکھا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی. لکھا انہوں نے کہ ایران امریکہ معاہدے کے پاکستان پر اثرات کیا ہوں گے. پاکستان اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا کہ اگر پائپ لائن میں کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے تو ہو جائے, فوری طور پر وہ یہ کوشش کریں گے. تبھی انہوں نے پلاننگ کی ہے کہ اگلے مہینے پاکستان کا ڈیلیگیشن, ایران یا ایرانیوں کا ڈیلیگیشن پاکستان آ جائے, موسٹ پرابلی پاکستان ڈیلیگیشن وہاں جائے گا اور وہ کوشش کریں گے کہ پائپ لائن کے معاملے کے اندر فوری طور پر کوئی ڈیولپمنٹ کر لیں. ان کا سب سے بڑا ایشو اس وقت پاکستانی حکومت کی سطح پر یہ ہے. البتہ امریکنز نے کہا ہے کہ اس ایگریمنٹ کے نتیجے میں ہماری پائپ لائن کے بارے میں ویو میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. اب یہ خود ایک عجیب بات ہے, مثلا امریکہ ایک طرف سے دنیا کو باور کرانا چاہتا ہے کہ ہم 30 سالہ نزاع ختم کرنے کو تیار ہیں. اگر 30 سالہ نزاع ختم کرنے کو تیار ہیں تو ہمارا پھر ایرانیوں سے کیوں جھگڑا کروا رہے ہیں؟ ہمیں بھی تو اجازت دیں کہ ہم اپنی پائپ لائن بچھا لیں, ٹھیک ہے, پھر جب آپ کا نزاع ختم ہو ہی گیا ہے تو ہم کیوں نہیں بینیفٹ لیں؟ اس کا مطلب ہے یہ نزاع ختم نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, یہ ابھی جھگڑا بڑھائیں گے اس کو, اور اسی خاطر پاکستانیوں کو روک رہے ہیں کہ آپ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش مت کریں. البتہ پاکستانی حکومت بڑھے گی اور کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرے گی. لکھا ہے کہ رہبر معظم امریکہ کی دوستی جس کے پیچھے امریکہ کی منافقت ہے کیسے آیا کریں گے؟ اب یہ تو ہم لوگوں نے 30-35 سال میں دیکھ لیا ہے کہ رہبری کا جو نظام ہے وہ کسی سازش کو برملا کرنے میں ٹائم لیتے ہیں, لیکن ان کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ اپنی پبلک کو آگاہ کر سکیں. رہبری کا ایک طریقہ کار ہے جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آتا ہے, رہبری کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ پبلک کو ڈکٹیٹ کرنے کے بجائے پبلک کو اپلفٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا بنی صدر کا انتخاب امریکی ایک نوکر کے طور پر ایرانی عوام نے کیا ہے, ایرانی عوام نے بنی صدر کو ووٹ ڈالے تھے, امام خمینی زندہ تھے اس وقت. اگر چاہتے تو انتخابات میں بنی صدر کی کینڈیڈیسی کو بھی ختم کر سکتے تھے, وہ کہتے ہیں نا صحیح کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے, لیکن انہوں نے کینڈیڈیسی کو ختم نہیں کیا اور چلنے دیا. پھر ایرانیوں نے ووٹ ڈالے, اس کو وہ بھی ووٹ بھی قبول کر لیا, اور اس کے بعد انہوں نے ایرانی عوام کو شعور حاصل کرنے کا موقع دیا کہ ایرانی عوام شعور حاصل کریں. میرا اپنے خیال ہے کہ رہبری کا ہمیشہ کا طریقہ کار یہی ہے, اگر عوام کسی چیز کی ڈیمانڈ پر اتر آتے ہیں تو وہ عوامی ڈیمانڈ کو چلنے دیتے ہیں لیکن عوام کے شعور میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرا اپنے خیال ہے کہ رہبر معظم اگلے چند مہینوں کے اندر مسلسل امریکہ کی حقیقت, امریکہ کی منافقت کو یہ کہہ کے دیں کہ ہم اس سے اگریمنٹ نہیں کریں گے, آئندہ بھی اگریمنٹ نہیں کریں گے, اس کا مقابلہ کریں گے, یہ نہیں کریں گے, بلکہ وہ امریکہ کے نظام کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے کہ امریکہ کا نظام کیسے عمل میں لاتا ہے, وہ کس طریقے سے قوموں کو بیوقوف بناتا ہے, اور اس کے ذریعے ان کی خواہش ہوگی کہ ایرانی عوام اپنے شعور کو حاصل کرے اور کام کو انجام دے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. دیکھا میں اسٹوڈنٹ ہوں, میرے دوست اکثر یہی بات ڈسکس کرتے ہیں کہ راولپنڈی سانحے میں بچوں کو بے دردی سے شہید کیا گیا, مسجد کو آگ لگائی گئی اور بے گناہ لوگوں پر چھریاں چلائی گئیں, ان باتوں میں کتنی سچائی ہے؟ بہت آسانی سے یہ ہے کہ آپ خود اس بات کو جج کریں, یعنی بجائے یہ کہ میں آپ سے کہوں کہ اس میں سچائی ہے یا نہیں ہے, آپ اس بات کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ مثال کے طور پر جن بچوں کے ذبح ہونے کی تصویریں لگائی گئی تھیں کیا دنیا نے اعتراف نہیں کیا کہ وہ جعلی تھیں, تصویریں غلط تھیں, تصویریں کہیں اور کی تھیں. یہ دنیا جھوٹ کی دنیا بنی ہوئی ہے. اس وقت ابھی چند دن پہلے میرے پاس ایک تصویر آئی. اب میرے خیال میں سب لوگ ایک ایک کر کے نہ آئیں, ایسا کرنے ایک یہاں پہ جمع کرتے رہیں کوشچنس کو, ورنہ ہر آدمی اس طرف سامنے آ رہا ہوگا. آرگنائز کرنے کی خاطر یہاں پہ ایک جگہ جمع کر لیں, پھر اس کو اٹھا کے لے لیں گے کوشچنس کو. ایک تصویر آئی جس کے اندر بہت ساری ڈیڈ باڈیز جلی ہوئی لگی ہوئی تھیں, جلی ہوئی پڑی تھیں, اور اس تصویر کے نیچے یہ لکھا تھا کہ یہ برما میں بدھسٹ نے مسلمانوں کو آگ لگائی ہے, مسلمانوں کو جلایا ہے اور ان کی جلی ہوئی ڈیڈ باڈیز پڑی ہیں. ایکچولی یہ تھا کہ نائجیریا میں ایک آئل ٹینکر میں آگ لگی تھی اور لوگ اس آئل ٹینکر سے تیل لے رہے تھے, اس میں جل گئے تھے. یہ اس کی تصویر تھی. ہم جھوٹ کی دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے زمانے میں کہتے تھے اب تو تصویر دیکھ لی نا, اب یقین آ گیا نا, اب وہ بھی نہیں ہے, تصویریں بھی جانی ہیں. تو ابھی آپ کو اپنے دوستوں کو, اور ایکچولی آپ کے دوست کا معاملہ نہیں ہے, پورے پاکستان کا معاملہ ہے, پورے پاکستان کو بیوقوف بنا رہے ہیں. تو ہمیں یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہاں پر یہ دیکھنا پڑے گا اس بیوقوف بنانے کے مقابلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں. اور جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, جو ہمارا جواب ہوگا وہ ایک بندے کے اوپر کام کرنا نہیں ہوگا کہ ہم ایک ایک بندے کو پکڑ کے سمجھانے کی کوشش کریں گے. ہم یہ نہیں کر سکیں گے. ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے آگے بڑھنا پڑے گا, اور سوشل میڈیا کے ذریعے آگے بڑھنے کا وہ حل یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ میں کہوں کہ میں مثال کے طور پر شیعہ پاکستان کے نام کی ایک آئی ڈی بناتا ہوں اور اس کے ذریعے لوگوں کو حقائق بیان کروں گا. تو کوئی نہیں سنے گا. پھر آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ وہاں پہ کام کیسے کریں گے اور کس طریقے سے آپ اپنی بات کو آگے بڑھا سکیں گے. اس کے لیے آپ کو ایکسپرٹس چاہیے. کم سے کم ایسا ہو کہ 8-9 افراد جو سوشل میڈیا پہ کام کرنے کی مہارت رکھتے ہوں, ان کی ایک ٹیم بنی ہو جس کو ہم یہ ٹاسک دے سکیں یا وہ ٹاسک لے سکیں کہ ان کو اس کام کو, اس سازش کا مقابلہ کیسے کرنا ہے, تب یہ مقابلہ ہو پائے گا. لکھا ہے سوشل میڈیا پہ یہ محاذ جیتنے کے لیے آپ نے جو فرمایا سیل قائم ہے اس کا طریقہ کار بتائیں. طریقہ کار میں نے مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. لکھا ہے کیا ایران ایٹم بم بنائے گا؟ ابھی اگر کوئی چھوٹا سا بھی رہبر کا ماننے والا ہے تو وہ یہ دیکھے کہ رہبر خود 10 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے. کیا ہمارے نظام میں رہبر معظم جیسا کوئی شخص اپنے بیان کو سیاسی مصلحت کی خاطر جھوٹ بولے گا کیا؟ نہیں, ہمارے نظام میں اس کی اجازت نہیں ہے. نصر اللہ نے جو اپنا پورا اسٹیٹس بنایا ہے سید حسن نصر اللہ نے, وہ یہ کہ دشمن کو بھی ان کی بات پہ یقین کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ اس نے پورے پولیٹیکل کیریئر میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا ہے. ٹھیک ہے, رہبر معظم خدا نہ کرے نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم بم نہیں بنائیں گے. اچھا, انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایٹم بم بنانا جس سے لوگ ماس پبلک مرتی ہے, تمام ایسے ویپنز بنانا حرام ہے, انہوں نے کہا ہے. تو اس کے بعد کوئی چانس نہیں ہے کہ ہم ایٹم بم بنائیں گے. ہم سوچیں کہ ایران ایٹم بم بنائے گا. کیوں ایٹم بم بنائے گا؟ فقی حرام قرار دے رہا ہے اس کو, ولی فقی نے حرام قرار دیا ہے. اور ولی فقی نعوذ باللہ ایسے سیاسی بیانات جھوٹ کے تحت بولے, ہماری اصل لوجک کے اندر نہیں ہے یہ. اس کا مطلب یہ کوئی چانس نہیں ہے کہ ایران ایٹم بم بنائے. ایران کو ایٹمی توانائی چاہیے نا کہ ایٹم بم, اور ایٹمی توانائی ان کا حق ہے. انہوں نے پائپ لائن کے بارے میں وہی سوال کیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کے معاہدے کے لیے کوشش کر رہا ہے چار ملکوں کے سمیت, اور دوسری طرف سے کہا گیا ہے کہ سخت پابندیاں عائد ہو سکتی ہیں. امریکہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اگر پائپ لائن بچھے گی تو سخت پابندیاں عائد ہو سکتی ہیں. یہ میں عرض کر رہا ہوں, یہ پھر وہی امریکہ کی منافقت ہے. ایک طرف سے وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے ایران سے تعلقات صحیح ہو گئے ہیں, ہم 6 مہینے کے اندر بہت بڑا اگریمنٹ کرنے والے ہیں اور ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے, اور ایرانی عوام سے کہہ رہے ہیں کہ اب آپ مرگ بر امریکہ کہنا بھی بند کریں چونکہ آپ کے سارے مسائل حل ہو گئے, ہمارے جھگڑے ختم ہو گئے. اور دوسری طرف سے وہ پاکستان جیسے ملک سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ایران سے دور رہیے گا اور وہ اگریمنٹ بھی نہ کریں جو آپ کی اکانومی کے لیے بہت ضروری ہے. یہ خود ان کی منافقت کو دکھا رہا ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر, صلی علی محمد والے محمد. ہاں, انہوں نے پہلے معذرت کی. نہیں برادر, نہیں, پلیز پلیز. ترتیب صحیح رہنا, جو پہلے آئے وہ پہلے آئے. اللہ صلی علی محمد آل محمد. انہوں نے پہلے معذرت کی کہ یہ کوشچن جو ہے وہ موضوع سے باہر ہے. اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ وائی وی ڈونٹ ہیو سنگل لیڈرشپ, ایک لیڈرشپ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ یہ ایسا ہو رہا ہے کہ آپ پاکستان میں ہوں انگلینڈ میں ہوں، ناروے میں ہوں، آسٹریلیا میں ہوں، کہیں پر بھی بیٹھے ہوں، اگر آپ کرنٹ افیئرس پہ بول رہے ہیں تو یہ سوال ضرور آئے گا کہ آپ کی لیڈرشپ ایک کیوں نہیں ہے. ہمیشہ آئے گا اور بہت لاجیکل بھی ہے کہ ہر ایک کے ذہن میں یہ آئے گا. تو اس کی بہت سارے اس کے جواب ہیں، بہت سارے اس کے پہلو ہیں، اور آپ سب لوگ بھی اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا کیا مسائل ہیں، کیوں لیڈرشپ ایک نہیں ہے. میرے خیال میں ہم لوگ کم سے کم اب اس بات کو اچھی طرح سمجھ گئے ہیں کہ مستقبل قریب میں ایک نہیں ہوگی. اس کو ریئلائز کر لو بلا وجہ میں اس کو واپس بار بار ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر کے اپنے آپ کو پریشان مت کرو. مستقبل قریب میں بھی ایک نہیں ہوگی، صرف ایک کام ہو سکتا ہے، کوآرڈینیشن بڑھا لی جائے، یہ ہو سکتا ہے. بس یہ آپ کا کہنا کہ لیڈرشپ ایک کر لو وہ نہیں ہوگی، جتنے آپ لوگ یہاں بیٹھے نا یہ آپ سب بھی ایک نہیں ہیں. اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اوپر والے ایک نہیں ہیں، ہم تو نیچے ایک ہیں، تو آپ بھی قطعاً ایک نہیں ہیں. کسی نے مجھ سے انگلینڈ میں، لندن میں یہ سوال کیا کہ پاکستان کی جو شیعہ کی لیڈرشپ ہے وہ ایک کیوں نہیں ہو جاتی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لندن میں رہتے ہوئے 25 تنظیمیں بنا کر ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں، اور ہم سے پاکستان میں کہہ رہے ہیں کہ ہم 15 کروڑ کی ایک آبادی میں رہتے ہوئے ہم ایک ہو جائیں، ہم کہاں سے ایک ہو سکتے ہیں؟ پھر یہ ایک تھیوریٹیکل مسئلہ ہے کہ آپ ایک کیوں نہیں ہیں. ایک پریکٹیکل ایشو ہے وہ یہ کہ اب جب کہ ایک نہیں ہے اب کیا کرنا ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اس تھیوریٹیکل پرابلم کو آپ سالو کریں کہ ایک کیوں نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے اس پریکٹیکل ایشو کو ڈیل کریں کہ اب جب کہ ایک نہیں ہے اب کرنا کیا ہے. تو جو کرنا ہے وہی کہ کوآرڈینیشن بڑھا لیں، اپنے کانفلکٹ کو روک لیں، ٹکرانے کو روکیں کسی طریقے سے. ٹکرانے کو کیسے روک سکتے ہیں؟ کیا ان آفیشلی کاموں کی کوئی تقسیم ہو سکتی ہے؟ ان آفیشلی کاموں کی کوئی تقسیم ہو سکتی ہے؟ اس کے اوپر سوچنے کی کوشش کریں. بس میں آپ سے جو درخواست کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اس پر نظریاتی طور پہ سوچیں کہ ایک کیوں نہیں ہے. اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ عملی میدان میں سوچیں اب جب کہ ایک نہیں ہے اب کرنا کیا ہے. اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، اس سے آپ عملی اپنی مشکلات کو حل کر پائیں گے کچھ. اور اس کا طریقہ کار میں نے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کی، تھوڑی سی کوآرڈینیشن بڑھا لیں اور تھوڑا سا کاموں کو تقسیم کرنا سیکھ لیں. اس کے لیے بہت ضروری ہے ہم ایک دوسرے پہ اعتماد کریں. اگر ہم ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کریں گے نہ ہم کام تقسیم کر سکیں گے نہ ہم کوآرڈینیشن بڑھا سکیں گے. ایک بات اچھی ہے، جتنی بھی پارٹیز ہیں کچھ دوست احباب ایسے ہیں جو سب پارٹیز کا حصہ ہیں، یا کہو کہ وہ خود چوتھی پارٹی ہیں. یہ بھی دونوں چیزیں ممکن ہیں کہ شاید چوتھی پارٹی ہیں وہ، لیکن بہرحال وہ ہر پارٹی کا حصہ ہیں. ان دوستوں سے میں خاص کر کہوں گا کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ کانفلکٹ کو کم کریں. آپ کی ذمہ داری ہے جو سب پارٹیوں کا حصہ ہیں کہ کانفلکٹ کو کم کرنے کی طرف لے کے جائیں. زیادہ تر یہ لوگ زیادہ بڑی پرابلم بنے. لکھا ہے تنظیم اہل سنت کے عنوان سے جو آرگنائزیشن بنائی گئی ہے اسے اہل سنت میں مقبول ہونے سے کیسے روکا جائے. صحیح ہے، دو طرح سے یہ سوال ہو سکتا تھا. دو طرح سے انہوں نے سوال اس طرح سے کیا کہ وہ جو سپاہی صاحبہ نے اپنا نام چینج کیا ہے اس کو اہل سنت میں مقبول ہونے سے کیسے روکا جائے. انہوں نے یہاں سے سوال کیا. میں ایک اور سوال کروں گا. میں اگر سوال یہ کرنا ہوتا تو میں یہ کہتا، ہم شیعہ لوگ اہل سنت میں مقبول ہونے کے لیے کیا کریں؟ آپ اس کی لائن مٹانے کی کوشش نہ کریں، آپ اپنے کام کو بڑھانے کی کوشش کریں. بدقسمتی سے ہم زیادہ تر دوسروں کی لائن مٹانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم لوگ زیادہ تر اس پہ لڑ رہے ہوتے ہیں اس کو جہنم میں کیسے دھکیلنا ہے، خود جنت میں جائیں نہ جائیں اس کا مسئلہ نہیں ہے. بھائی آپ اپنے کام کو صحیح کریں، آپ اہل سنت سے رابطہ بنائیں. آپ کا اہل سنت سے رابطہ بنے گا وہ خود بخود آئسولیشن میں جائے گا، وہ فیو پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہے، وہ 2-5% ہیں. ٹوٹل 2-5%. مشکل آپ نے اور ہم نے یہ کی کہ ہم نے اہل سنت سے رابطہ ختم کیا ہوا ہے. جب ہم نے اہل سنت سے رابطہ ختم کیا تو ان کو رابطہ بنانے کا موقع مل گیا ہے، اور وہ جو بیچ کے 60-70% میجورٹی ہے وہ ان کی لگنے لگی ہے. آپ دوبارہ رابطہ بنائیں. الحمدللہ رب العالمین، میں نے آپ سے عرض کیا اس وقت بریلوی اہل سنت علماء، حتی دیوبندی اور اہل حدیث اہل سنت علماء کے اندر کافی لوگ ایسے ہیں کہ جو اس سازش کو سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک سازش ہو رہی ہے، ان کو لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ کام ہے وہ یہ کہ ہم ان کے ساتھ رابطے بنانے کو اہمیت دیں، اور اس رابطے کو جس لیول پر بھی کر سکتے ہیں انجام دینے کی کوشش کریں. شاید چونکہ یہ میڈیا پہ شاید نہیں آ پایا یا بہت کم آیا پایا, تو شاید آپ نے کوشش دیکھی ہوگی کہ ٹرکی کے شہر کے اندر یہ اہل سنت علماء اور کچھ شیعہ جمع ہوئے اور انہوں نے وہاں پر ایک ایگریمنٹ کو سائن کیا جس میں مسلمان کو ڈیفائن کیا گیا کہ پانچوں فقہ مسلمان ہیں, اور تمام اہل سنت علماء نے جس میں سنی تحریک, سنی اتحاد کونسل, منہاج القرآن, جماعت اسلامی اور حتیٰ جمعیت اہل حدیث شامل ہے, ان سب نے کہا کہ جعفری فرقہ ایک مسلمان فرقہ ہے اور اس کی تکفیر کرنے والا قابل جرم ہے, اس کو قابل سزا ہے. یہ تو کچھ ڈیولپمنٹس ہیں یہاں پر, آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں, اس کو جا کے سوسائٹی کے اندر یوز کر سکتے ہیں. اسی سوال کی تائید تکرار تھی. لکھا ہے رہبر کی تائید کے متعلق آگاہ کریں, اس معاہدے میں ان کی تائید کتنی ہے؟ ایک تو یہ معاملہ ہے کہ ایران میں جو کچھ انجام پاتا ہے اگر اتنی بڑی لیول پر ہو اور رہبر اس کو چاہتے ہی نہ ہو کہ انجام پائے تو پھر نہیں ہو سکتا تھا, پھر نہیں ہو سکتا. اس میں وزیر خارجہ ملوث ہوا ہے, اس میں پوری حکومت ملوث ہوئی ہے, اس میں اوپر سے اور اندر سے ڈائیلاگ ہوئے ہیں. آپ یہ جو معاہدے کے دن تین دن مذاکرے ہوئے ہیں, اس سے پہلے امریکہ اور ایران کی ان آفیشیل تین نشستیں ہوئی ہیں. کیا یہ سب رہبر کو بتائے بغیر ہوئی ہیں؟ یہ جو تین دن جنوا میں ڈسکشن ہوا ہے, کیا یہ رہبر کی مثلا علم میں لائے بغیر ہوا ہے؟ ظاہر ہے ایسا نہیں ہوا ہے, یہ سب رہبر کے علم کے اندر رکھتے ہوا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ رہبر اس لیول پہ نہ چاہتے ہوں, وہ کسی اور طرح چاہتے ہوں, لیکن یہ کہ رہبر چاہتے ہی نہ ہو اور ہو جائے, نہیں یہ ناممکن ہے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو اور اسی طریقے سے ابھی بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ رہبر کی خواہش کچھ اور ہو, لیکن ہم یہ کہیں گے رہبر چاہتے ہی نہیں تھے کہ مذاکرات ہوں اور بالکل کچھ نہیں چاہتے تھے, نہیں ایسا نہیں ہے. میرا اپنا خیال ہے, میں آپ کی خدمت میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں, رہبر پبلک کی اگر اوپینین کو بنتا دیکھیں گے تو وہ چاہیں گے کہ پبلک اوپینین کے اوپر جہاں تک اجازت مل سکتی ہے اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے کام ہو, لیکن پبلک کو اتنا اویئر کیا جائے کہ اس کی غلط اوپینین صحیح اوپینین میں چینج ہو, نہ کہ پبلک کے اوپر ڈکٹیٹ کیا جائے. میرا اپنا خیال ہے کہ رہبر معظم یہ کر رہے ہیں. لکھا ہے شام میں اگلے چھ مہینے کی صورتحال کس طرح رہے گی؟ سعودی, ترکی اکیلے اسٹریٹجی بنائیں گے؟ ہاں بظاہر یہ لگ رہا ہے شام تو سیکیور ہو رہا ہے, یعنی شام کو فی الحال اگلے چھ مہینے تک کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا, لیکن خدا نہ کرے اگر اس کے بعد کچھ ہونا ہے تو پھر یہ دونوں کے اوپر اکٹھی مصیبت آئے گی, یعنی شام اور ایران کے اوپر. پھر جو کچھ ہوگا وہ فائنل اسٹیج میں ہوگا. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ جتنی پارٹیز ہیں مثلا سیریا اور حزب اللہ, یہ دونوں اپنے آپ کو مینٹلی اس بات پر پریپیئر کریں گے کہ جون کے بعد جنگ ہونی ہے. یہ دونوں پارٹیز اپنے آپ کو اس طرح تیار کریں گے اگلے چھ مہینے میں کہ جون کے بعد جنگ ہونی ہے, کسی بھی وقت اس ایئر اسٹرائک کم از کم ہونی ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے تو اس کے اندر وہ ناقابل تلافی کوئی نقصان نہ ہو جائے ان کو. درود بھیجے محمد و آل محمد. انہوں نے سوال کیا ہے کہ شیعہ کے جلوسوں, مجلسوں وغیرہ پر بم دھماکے ہوتے ہیں لیکن رائے بند میں کیوں نہیں ہوتا, جہاں پورے پاکستان کا مجمع ہوتا ہے, شیعوں پر حملہ ہے تو پھر کون کرتا ہے جبکہ صرف رائے بند سے ہی؟ پتہ نہیں کیا لکھ رہی ہوتی ہے, پتہ نہیں. بہر جو اس میں یہ ہے کہ آپ توقع کیا کر رہے ہیں, مثلا آپ اپنے سوال سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو رائے بند والے ہیں وہ دھماکہ کر رہے ہیں, صحیح ہے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو کیا ضروری ہے کہ رائے بند والے ہی بم دھماکہ کر رہے ہیں؟ ممکن ہے جو بم دھماکہ کر رہا ہو وہ جان بوجھ کے یہ کر رہا ہو کہ رائے بند میں نہ کرے تاکہ آپ یہ سوچیں کہ رائے بند والا کر رہا ہے. تو سازش کرنے والے آپ نے اس کو بچہ سمجھا ہے کیا؟ اس کو بیوقوف سمجھا ہے کیا؟ وہ جو سازش کرنے والا ہے وہ آپ کے دماغ میں جو لہر بھی گھوم رہی ہے اس کو بھی ریڈ کر رہا ہوگا. وہ کیوں ایسی سازش اتنی سادہ کرے گا کہ آپ جیسے لوگ پکڑ لیں گے اسے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا بھئی. سازش کمپلیکیشن کے ساتھ کی جاتی ہے, سازش سمپلسٹی کے ساتھ تھوڑی کی جاتی ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں رائے بند میں بم دھماکہ نہیں ہوا, اس کا مطلب ہے رائے بند والا مجرم ہے. وہ کرنے والا بھی یہی چاہ رہا تھا کہ آپ یہ کہو کہ رائے بند والا مجرم ہے. اب آپ ایک اور کام کرو, آپ رائے بند والے سے جا کر کہو کہ تم بھی ہمارے پاس آ جایا کرو, کیونکہ تمہارے یہاں تو ہوتا نہیں ہے, تو ہمارے پاس ہوگا ہمارے یہاں بھی نہیں ہوگا, پھر اس کو لے کر آؤ آپ. آپ نشانہ ہو. اگر آپ نشانہ ہیں اپنے آپ کو اتنے لوگوں میں گم کرو کہ آپ نشانہ نہ بن سکو. ہم کیوں آئسولیشن میں جانا چاہتے ہیں؟ وہ ہمیں آئسولیشن میں دھکیلنا چاہتے ہیں, وہ ہمیں اکیلے کھڑا ہوا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. وہ کا مطلب امریکہ بھی ہو سکتا ہے, سعودی بھی ہو سکتا ہے, سلفیت کا نظام بھی ہو سکتا ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. وہ چاہتے ہیں تشیع آئسولیشن میں نظر آئے. آپ نے آئسولیشن میں نہیں جانا ہے. آپ کوئی کام ایسا مت کریں جس سے آپ آئسولیشن میں جائیں. آپ کانٹیکس میں جائیں, اپنے کانٹیکس کو بڑھائیں. کس طریقے سے کانٹیکس کو بڑھائیں گے؟ مثال کے طور پر آپ سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں, آپ کو ایک آدمی نظر آتا ہے جو خوب گالیاں دے رہا ہے شیعہ کو, اور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم نے ہمیں گالیاں دی نا, اب ہم تم کو جو موٹی موٹی گالیاں دیں گے اب تم دیکھنا. صحیح ہے؟ فائدہ کس کو ہوا ہے؟ وہ جو گالیاں دینے والا تھا نا, وہ آپ کو گالیاں اسی لیے دے رہا تھا کچھ بن کے تاکہ آپ اس کو گالیاں دیں, اور وہ اپنے ہدف میں کامیاب ہو گیا. جس نے حق چار یار لکھ کر آئی ڈی بنایا ہے, کیا وہ چار یار کا ماننے والا ہے؟ ضرورت نہیں. کیا پتا, اصل ممکن ہے کوئی انگریز ہو, ممکن ہے کوئی اسرائیلی ہو, اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں تم نے چار یار کی حمایت میں نعرے لگانا, اب دیکھو میں کتنے نعرے لگاتا ہوں. کس کا فائدہ ہوا؟ ہم کیوں اتنی سادگی کے ساتھ چیزوں کو ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں؟ تھوڑا سا کمپلیکیشن کے ساتھ دیکھیے. سازش جو ہوتی ہے وہ پیچیدگی کے ساتھ ہوتی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. لکھا ہے امریکہ کا اصلی مقصد تیل کا حصول ہے, شام پر حملہ اسی وجہ سے ہے, مگر اس معاہدے سے اسے تیل کا حصول ہو سکتا ہے, پھر رہبر اتنے سالوں کی پابندی کے بعد معاہدہ کیوں کیا؟ پھر رہبر نے اتنے سالوں, اچھا اب چلیں آپ نے چونکہ بات چھیڑ دی تو اس کو سوچتے ہیں. امریکہ نے عراق پر حملہ تیل کے لیے کیا ہے, فرض کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ایک سال میں عراق کتنے بلین ڈالر کا تیل ایکسپورٹ کرے گا, یہ سوچ لیتے ہیں ایک سال میں عراق کتنے بلین ڈالر تیل ایکسپورٹ کرے گا. ایسی میں ایزیوم کر لیتا ہوں کہ ایران فرض کرتے ہیں ایک سال میں 80 بلین ڈالر تیل ایکسپورٹ کرے, عراق کو بھی سوچتے ہیں اتنا ہی کر لے گا. 80 بلین ڈالر, 80 نہیں کرو 100 کر لیتے ہیں, 100 کر لیتے ہیں. 2003 میں صدام گرا ہے, 2003 سے ابھی 10 سال ہو گئے ہیں, ابھی امریکی فوج باہر نہیں جاتی, امریکی فوج یہاں پہ سٹے کرے گی. یہ جو 2001 میں 9/11 کے بعد جنگ شروع ہوئی تھی, اس کا 2015 تک کا بجٹ 1500 ارب ڈالر ہے, 1500 بلین ڈالر, 1.5 ٹریلین ڈالر. کون سا تیل 1.5 ٹریلین ڈالر کی ورتھ پر ہے؟ کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے جنگ تیل کی نہیں ہے, کچھ اور ہے. اتنی سمپل کیلکولیشن. آپ کہہ رہے ہیں کس کے لیے؟ تیل کے لیے. پہلے پوچھ لو یہ پورا علاقہ 15 سال میں تیل کتنا بیچے گا؟ جس کے امریکہ نے پیسے دینے ہیں, مفتے میں کوئی نہیں بیچ رہا اس کو. جب وہ اتنے پیسے دے گا تو اس کے لیے جو جنگ کی ہے وہ 1500 ارب ڈالر کی جنگ ہے. آپ مٹی کے لیے سونے کی جنگ تو نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے سونے سے بڑھ کر کوئی اور مہنگی چیز ہے جس کے لیے جنگ ہو رہی ہے. یہ جنگ تیل کی جنگ نہیں ہے, یہ جنگ نظام کی جنگ ہے. ان کو نظام کو شکست دینا ہے. یہ اسلامی نظام, یہ انقلابی نظام کے جو ان کی جڑوں کو کاٹ رہا ہے ہر طریقے سے, اس کو شکست دینا ہے انہوں نے, نہ کہ تیل حاصل کرنے کے لیے جنگ کی ہے. انہوں نے اپنی پبلک کو بیوقوف بنانے کے لیے لیولز بنائے ہوئے امریکہ نے, استعماری نظام نے. استعماری نظام ایک پبلک کو بیوقوف بنانے کے لیے کہتا ہے ہم ملک میں جمہوریت کے دفاع کے لیے حملہ کر رہے ہیں, چونکہ صدام ڈکٹیٹر تھا, ہم عراقی عوام کو آزاد کروانا چاہتے تھے, اس لیے ہم نے حملہ کیا. وہاں پہ بچے مر رہے تھے, وہاں پہ لوگ مر رہے تھے, اس لیے ہم نے حملہ کیا. اپنی عوام کے ایک حصے کو یہ کہہ کے خوش کرواتے ہیں. دوسرے حصے کو کہتے ہیں تم لوگ اکانومی چاہتے تھے نا, ہم نے اکانومی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے عراق پہ حملہ کیا ہے, چونکہ وہ تیل اس کے ہاتھ میں تھا. تیسرے لیول پر صہیونی ہے, تو صہیونی سے کہیں گے ہم نے صہیونیت کے دفاع کے لیے عراق پہ حملہ کیا ہے. ہمیں دیکھنا پڑے گا اصلا کس کے لیے حملہ ہوا ہے. وہ اپنی پبلک کو فیڈ کرنے کے لیے بہت سارے وائرز بھیجتے رہتے ہیں. وہ کبھی ایک نعرہ لگاتے ہیں, دوسرا نعرہ لگاتے ہیں, تیسرا نعرہ لگاتے ہیں. ان کو نعروں سے کیا مصیبت ہے؟ آپ کو دیکھنا پڑے گا بھائی اصلی مصلحت کون سی ہے ان کی. 1500 ارب ڈالر خرچ کر کے کتنے 100 ارب ڈالر کا تیل لینا چاہتے ہیں یہ, جس کے لیے جنگ ضروری بھی نہیں تھی، اصلا جنگ کے بغیر بھی کیا جا سکتا تھا. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں یہ نظام کی جنگ ہے نہ کہ تیل کی. لکھا ان حالات میں ہم جوانوں کی اہم ذمہ داریاں کیا ہیں؟ برادر یہ تو ہم بہت دفعہ کہہ چکے ہیں، اور آپ میں سے کچھ لوگ جو ہماری کہی بھی باتیں ان کو سن کے مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو بچکانہ باتیں ہیں، اس سے کوئی اچھی حل نہیں ہوتی. ابھی میں آپ سے کہوں گا آپ کی جوانوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ کل فجر کی نماز قضا نہیں کیجیے گا، آپ مانیں گے؟ میں آپ سے کہوں گا آپ جوانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ہر روز ایک قرآن کریم کا صفحہ پڑھ لیجیے گا، آپ قبول کریں گے؟ نہیں مانیں گے. آپ کہیں گے کہ یہ دیکھو یہ مولانا صاحب ہمیں پھر خانقاہوں میں بھیجنا چاہتے ہیں، آپ یہی کہیں گے نا. ہم پھر آپ یہ بھی نہیں سوچ رہے ہوں گے کہ پولیٹیکل سائنس کے اسپیشلسٹ آپ نہیں ہیں ہمیں، اور اس وقت پھر آپ ہمیں ایسے جواب دے رہے ہوں گے جیسے ساری سیاست آپ کو آتی ہے. عزم یہ جنگیں اکانومی کی جنگیں نہیں ہیں، یہ جنگیں نظاموں کی جنگیں ہیں. نظاموں کی جنگوں میں سپاہی ہر نظام کا اپنے نظام کا ایکسپرٹ ہونا چاہیے. اگر آپ جوان ہیں اور آپ اس نظام کے سپاہی بننا چاہتے ہیں تو پہلے اس نظام کو اپنے اوپر نافذ کر کے دیکھیے، ورنہ آپ اس نظام کے سپاہی نہیں بن سکتے. آپ اگر اپنی کلچر میں اپنی شخصیت میں ویسٹرنائز ہیں، مغربی ہیں، اور آپ چاہیں کہ آپ اس نظام کے سپاہی بن جائیں، یہ ناممکن ہے، یہ قابل تصور نہیں ہے. امریکہ کے نظام میں یہ ممکن ہے. امریکہ کی فوج اس وقت زیادہ تر غیر امریکیوں پر مشتمل ہے، امریکنز لڑنے کے موڈ میں ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ عیاشی کے موڈ میں ہوتے ہیں، وہ فوج میں آنے کو تیار نہیں ہوتے. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، گرین کارڈ دینے کے بہانے فلپائن سے، برازیل سے، ارجنٹائن سے، وہاں وہاں سے ایرو گاروں کو پکڑ کے فوج میں ڈال دیتے ہیں. زیادہ تر امریکی فوجی اس وقت امریکی نہیں ہے، صحیح، امریکہ میں یہ ممکن ہے. امریکی فوجی اپنے نظام کا معتقد نہ ہو، گرین کارڈ کے لیے فوج میں چلا جائے. ولایت فقیہ کا نظام کا فوجی بھی ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ امام زمانہ کے لشکر کا سپاہی بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو اپنے نظام کو سمجھنا پڑے گا. میں دو ڈیوٹیز سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ جوانوں کی. نمبر ایک، اپنے دین کے اندر ان کو محکم ہونا چاہیے. دین تین سیگمنٹس کے اوپر ہے، نمبر ایک عقائد، نمبر دو اخلاقیات، نمبر تین احکام. ان تینوں میں ہمارے جوان کو طاقتور ہونا چاہیے. یہ دین کی اس کی مہارت ہے، اس کے ساتھ دین کا شعور بھی ہے. دین کا ایک دین کی پریکٹسز ہیں، ایک دین کا شعور ہے. دینی شعور اس کے اندر اچھا ہونا چاہیے، انفرادی شعور بھی، اجتماعی شعور بھی. یہ دین کا دوسرا معاملہ، آپ کو اپنی ریلیونٹ اکیڈیمک فیلڈ کے اندر ٹاپ آف دا لائن ہونا چاہیے. آپ اگر میتھمیٹکس پڑھ رہے ہیں، آپ کے لیول پر آپ سے اچھا میتھمیٹکس جاننے والا نہیں ہونا چاہیے. عزم آپ پاکستان کو کچھ نہیں دیں گے تو پاکستان میں آپ کی ویلیو نہیں بنے گی. پاکستان کی پرابلمز آپ کے ہاتھوں سالو ہونی چاہیے تاکہ پاکستان اس بات پہ یقین کرے کہ بغیر تشیعوں کے پاکستان نہیں چل سکتا. آپ کو اس جگہ پہ پہنچنا پڑے گا. اگر آپ پاکستانی سوسائٹیز کی پرابلمز کو سالو نہیں کریں گے، اپنی پرابلمز کہیں اور دیکھیں گے، پاکستانی سوسائٹی میں آپ آئسولیشن میں چلے جائیں گے. اور وہ بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ آپ پاکستانی سوسائٹی میں گوشہ نشین ہو جائیں، منزوی ہو جائیں، آئسولیٹڈ ہو جائیں. تو اگر آپ کو پاکستان میں آئسولیشن میں نہیں جانا ہے تو آپ پاکستان کی پرابلم کو سالو کیجئے. اگر آپ پاکستان کی پرابلم کو سالو کرتے ہیں، کوئی آپ کا راستہ نہیں روک سکتا. آپ کو ہر پاکستانی سر پہ بٹھائے گا. ڈاکٹر ادیب رضوی کو گالیاں دینے والے بہت کم ہوں گے، ان کے کام کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، جبکہ سب کو معلوم ہے، پوری دنیا کو معلوم ہے شیعہ ہے وہ. آپ کو یہ سوچنا پڑے گا. اب آپ اپنے آپ سے ایک بات بتائیے، میں ایسی آپ سے پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں. ہم آئی ایس او کے سینٹر میں اس وقت الحمدللہ رب العالمین، اگر میں آپ سے سوال کروں، برا نہیں مانیے گا، آخری 35 سال میں سابقہ آئی ایس او کے کتنے بچے سائنٹسٹ بنے اور اب وہ کہاں ہیں؟ پر اگر اتنے عرصے میں ہم نے چند سائنٹسٹ بنائے ہوتے جو بے بانگے دوہل کہہ رہے ہوتے ہم آئی ایس او کے تھے اور ہم سائنٹسٹ ہیں اور ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، تو کیا یہ ملک ہمیں نظر انداز کر سکتا تھا؟ کیا آئی ایس او کو نظر انداز کر سکتے تھے؟ ہم اس کے اوپر کیوں نہیں سوچ رہے؟ لکھا ہے کہ امریکہ اس معاہدے کے بعد شام میں ایسی کوئی سازش کر سکتا ہے؟ شام کا جواب دے دیا آپ کی خدمت میں. لکھا ہے راولپنڈی سازش کیس میں شیعہ جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے نہیں ہو سکا. میڈیا محاذ پر کسی حد تک ایم ڈبلیو نے مقابلہ کیا، لیکن کیا وجہ ہے باقی جماعتیں خاموش رہیں؟ شاید انہوں نے کاموں کی تقسیم میں یہی سوچا ہو کہ میڈیا کے اوپر ایم ڈبلیو ایم اچھا کام کر رہی ہے, ٹھیک ہے وہ جائے ڈیفینڈ کر لے, ان کے پاس بندے نہ ہوں شاید اس کام کے لیے, شاید ایسا ہو. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, آپ اس کیس پر بھی ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کو تیار ہیں, حتیٰ اس کیس پر بھی شیعت کی مصلحت کے لیے نہیں سوچ رہے, حتیٰ اس کیس پر اسلام کی مصلحت کے لیے نہیں سوچ رہے, اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کون سی پارٹی کے نمبر بڑھ گئے کون سی پارٹی کے نمبر کم ہو گئے, کیا فائدہ ہوگا اس سے ہمیں؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اس مینٹیلٹی سے باہر آئیں کسی طریقے سے. اتنے حساس موقع پر بھی ہم یہ کام کر رہے ہیں ہماری کون سی پارٹی آگے گئی کون سی پارٹی پیچھے گئی, پلیز اس کام کو مت کریں, اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے ہمارے پاس تین پارٹیز ہیں یا چار پارٹیز ہیں, فرض کرو ایکس وائی زی کتنی پارٹیز ہیں, کون سی پارٹی اس وقت اسلام اور ملک کے مفاد میں کیا کام کر سکتی ہے, وہ اس کام کو کر لے. ممکن ہے ایک پارٹی کیا ہم میڈیا کو سنبھال سکتے ہیں تو آپ میڈیا کو سنبھالیں, اچھی بات ہے. ممکن ہے دوسری پارٹی کوئی اور کام کو کر سکتی ہے, وہ اس کام کو انجام دینے کی کوشش کریں. آپ ہر معاملے کو اگر اس کانفلکٹ کے نظر میں دیکھیں گے, تین پارٹیز کے کانفلکٹ کی نظر میں چار پارٹیز کے, اس سے ہمیں فائدہ نہیں ہوگا, اس سے آپ کی توانائیاں ضائع ہوں گی, آپ غلط راستے پہ جا رہے ہوں گے. دیکھا ہے اگر امریکہ اور ایران جنگ ہو جائے تو امریکہ کون سے ذرائع استعمال کرے گا, کیا پاکستان بھی اس جنگ میں حصہ لے گا, اس جنگ سے پاکستانی عوام پہ کیا اثرات ہوں گے؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اگر امریکہ اور ایران کی کوئی ایسی جنگ بنی ہوئی نعوذ باللہ, اس سے پہلے پاکستان کو وہ اتنی بری ایک حالت میں ڈالیں گے کہ کوئی پاکستانی اس کو سوچنے کے قابل بھی نہیں رہے گا کہ ایران میں کیا ہو رہا ہے, وہی سوچ رہے ہوں گے ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے. اور یہ وہ ریپیٹڈ ان کی پلاننگ ہے, ریپیٹڈ پلاننگ ہے ان کی کہ وہ اس سے پہلے یہ کام کرتے ہیں. اور ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, جب بھی کبھی ایسی کوئی کارروائی امریکہ کی طرف سے ہونے والی ہوتی ہے جو پاکستان کے ہمسائے میں ہو, تو وہ یہاں پر پہلے ڈکٹیٹر لاتے تھے, وہ یہاں پہ ڈکٹیٹر لاتے تھے. یعنی مثال کے طور پر اگر ان کو 2001 میں افغانستان پہ حملہ کرنا تھا تو 98 میں وہ فوجی کو لے آئے تھے, اور اگر ان کو 79-80 میں رشیا سے لڑنا تھا تو یہاں پہ 78-79 میں ضیاء الحق کو لے آئے تھے. وہ تو وہ معمولاً ایسی کسی ریجنل حملے سے پہلے پاکستان کے اندر گورنمنٹ کو چینج کر کے فل ڈکٹیٹر کو لے کر آتے ہیں, فل ڈکٹیٹر کو لے کے آتے ہیں. البتہ سیناریو اب چینج ہو گیا ہے, وہ جو کولڈ وار کے زمانے کے ڈکٹیٹرز تھے اب وہ نہیں رہے, تو اب وہ اس حربے کو استعمال کرتے ہیں کہ ڈکٹیٹر نہ ہو تو فل کیوس ہو, کیونکہ ڈکٹیٹر اب نہیں آ سکتے, تو اب وہ فل کیوس کو لے کر آتے ہیں, اور اس فل کیوس کے لیے میں نے اس کے پھر قواریت کو لے کے آتے ہیں. دیکھا آپ کے اندازے کے مطابق شام کا مستقبل کیا ہوگا؟ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ فی الحال شام کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے, جنگ ایک علیحدہ معاملہ ہے کہ اگر ایران اور شام کے اوپر مل کر امریکہ حملہ کرے ایک ہی حملے میں دونوں کو نپٹائے وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے, لیکن میرا اپنے خیال ہے شام کی حکومت فی الحال مضبوط ہے, کافی مضبوط ہے, مستقبل قریب میں فی الحال ختم ہونے کا کوئی چانس نظر نہیں آتے. لکھا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایٹمی مذاکرات کے لیے رہبر معظم کو صدر روحانی اور دوسرے لوگوں اور ایرانی عوام نے مجبور کیا ہے, اور رہبر پر امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام والی صورتحال ہے, کیا ایسا ہی ہے؟ یہ بہت پیک پر لے جا کر یعنی مبالغہ آرائی کی ایک انتہا پر, ٹھیک ہے کہ مثلا رہبر معظم اس حد تک مجبوری میں آ گئے جیسا کہ صلح امام حسن علیہ السلام کے موقع پر امام حسن مصطفیٰ اور امام زین العابدین علیہ السلام کی ذات پر درود بھیجیں, محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. یہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اس کو شاید اگر 10-20 سے تقسیم کریں تو شاید پھر کوئی صورتحال ہو جس کو ہم کہہ سکیں کہ ہاں یہ پاسبلٹی ہے, 10-20 سے تقسیم کرنے کے بعد شاید کچھ بنے گا, لیکن یہ بہت زیادہ مبالغہ آ رہی ہے میرا اپنے خیال ہے. استکبار اور استعمار نے ملک میں میڈیا کے ذریعے فحاشی اور فرقہ واریت کی آگ لگا دی ہے, ہمیں نوجوان تشیع کو کیا کرنا چاہیے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, اچھا میڈیا کے فحاشا کے حوالے سے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں, ایک عجیب انالیسس ہے, میڈیا ہمیشہ اتنی فحاشا دکھائے گا جس کو دیکھنے کی تڑپ پبلک کے دل میں ہوگی, میڈیا ہمیشہ اتنی فحاشا دکھائے گا جس کو دیکھنے کی تڑپ پبلک کے دل میں پہلے سے ہوگی. اچھا ابھی اس وقت فحاشا زیادہ ہے یا 30 سال پہلے زیادہ تھی؟ اس وقت زیادہ ہے. تو جو میڈیا آج کی فحشا دکھا رہا ہے یہ 30 سال پہلے نہیں دکھا سکتا تھا؟ کیوں نہیں دکھایا تھا اس وقت؟ پبلک دیکھنے کو تیار نہیں تھی. اس کا مطلب کیا ہے؟ آج کی فحشا پبلک دیکھنے کو تیار ہے. یہ ویکنس ہماری ہے. میڈیا کا فحشا پبلک کی ویکنس پہ کھیل رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ فحشا کے 3 لیولز ہوتے ہیں. ایک وہ فحشا ہے جو پبلک میں رائج ہے. اگر میڈیا اس کو دکھائے تو پبلک اس کو لائیو ویسے ہی دیکھ رہی ہوتی ہے, اس کو ٹی وی پہ دیکھنے میں مزہ نہیں آئے گا. تو جو رائج فحشا ہے اس سے نیکسٹ اسٹیج کا فحشا میڈیا دکھاتا ہے. اس کے پیچھے ایک اور بڑا اسٹیج ہوتا ہے, اس سے بھی زیادہ گندا اسٹیج, میڈیا اس کے لیے تیار کرتا رہتا ہے. یہ میڈیا کا منحوس کردار ہوتا ہے. بس میڈیا ہمیشہ کیا کرتا ہے, جو فحشا معاشرے میں رائج ہوتی ہیں اسے نیکسٹ والے کو دکھاتا ہے اور اس سے بدتر کے لیے ذہنوں کو تیار کر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ پبلک کے اوپر کام کر لیں اور ان کے اندر سے فحشا دیکھنے کی رسم بند کر دیں تو میڈیا فحشا کبھی نہیں دکھائے گا. اچھا میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, آپ نے یہ جملہ یہ بہت اچھا کیا کہ یہ خط بھیجا, یہ بھیجا سوال. میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, کیا آپ گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ میڈیا پہ فحشا نہیں دیکھتے؟ تو اس کا مطلب ہے آپ بھی اس فحشا کو دکھانے کو پروموٹ کر رہے ہیں. آپ کیوں دیکھ رہے ہیں پھر؟ اگر صرف ہم ہی لوگ نہ دیکھیں تو ہم بھی معاشرے کا چند پرسنٹ تو بن ہی رہے ہیں, ہم کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو اپنے آپ سے سوال کرنا پڑے گا تاکہ یہ پرابلم سالو ہو. انہوں نے دوبارہ سلیم امام حسن کو ریفر کیا رہبر معظم کے معاملے میں. لکھا ہے شعور اور بیداری پیدا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد محمد عجل فرج. عزیزان محترم 12 بج رہے ہیں اس وقت اور میرا اپنا خیال ہے کہ ہم لوگ ابھی اتنے سوالات ہیں ہمارے پاس کہ اگر ہم ان سب کو بھی جواب دیں گے تو میرے خیال میں کم از کم 40 منٹ 45 منٹ اور لگیں گے. ٹھیک ہے, نہ میرے اندر توانائی ہے نہ آپ کے اندر اتنا حوصلہ میرا نہیں خیال ہوگا. اگر ہے بھی تو آپ مجبوراً بیٹھے رہیں گے, بعد میں آپ بہت ساری چیزوں کو مس کریں گے اور اس میں کچھ چیزیں ایسی نہیں ہوں گی جس کی خاطر آپ کو اپنے اگلے کل کے شیڈیول کو مس کرنا چاہیے, میرا اپنا خیال ہے. تو ہم یہ کریں گے کہ 5-6 منٹ اور جواب دیں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہیں گے. اور یہ جو سوالات کرنے والے ہیں وہ کہیں گے ہم نے سوالات کیوں بھیجے, ہمیں اس کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ جو پروگرامز ہوتے ہیں یہ اس لیے نہیں ہوتے کہ آپ کو ساری دنیا کے سوالات کے جوابات 1 گھنٹے میں ملیں گے. اس کا مین ہدف یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ کو اس ایکسرسائز کے لیے ایک موقع مل جائے, آپ کا ذہن اس ایکسرسائز میں جائے. تو ممکن ہے کوئی یہ کہا کہ ہم نے سوال جو لکھے یہ بے فائدہ گئے. نہیں, بے فائدہ نہیں گئے, یہ برین کی ایکسرسائز کے لیے ہوتا ہے کہ آپ اس ٹاپک کے اوپر کنسنٹریٹ کر کے سوچنے کا آپ کو موقع ملے اور انشاءاللہ آپ ان سوالات کو بعد میں حاصل کرنے کی کوشش کریں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. لکھا ہے شعور اور بیداری پیدا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہم لوگ اردو میں جب کہتے ہیں نا کیا کرنا پڑے گا, صحیح ہے, اور اس جملے کو ہم ایک اور طرح بھی لکھ سکتے تھے, شعور اور بیداری پیدا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, صحیح ہے. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اگر ہم کہیں کیا کرنا پڑے گا اور کیا کرنا چاہیے, ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ پڑے گا کا مطلب یہ ہے کہ میں پانی پلانے کو تیار نہیں ہوں, کیا پانی پلانا پڑے گا؟ صحیح ہے, یہ پڑے گا تھوڑا کم حوصلے کی نشانی ہے. ٹھیک ہے, البتہ ممکن ہے لکھنے والا یہ کہا کہ میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے, میں اتنا زیادہ سوچ سمجھ کے نہیں لکھتا ہوں, میں نے یوں ہی لکھ دیا کہ پڑے گا. جیسے ہم میں سے بعض لوگ کہتے ہیں قرآن کریم کہاں پڑا ہے, جبکہ قرآن کریم رکھا ہوتا ہے, پڑا ہوا نہیں ہوتا, پڑی ہوئی حقیر چیزیں ہوتی ہیں. ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ میری اردو اچھی نہیں ہے لہٰذا میں نے یوں ہی لکھ دیا, کیا کرنا پڑے گا؟ میں سب سے پہلے ایک بات کہوں گا, اپنے ارادوں کو بلند کریں, چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس پہ اپنے آپ کو سیٹسفائی مت کریں, بڑی اچیومنٹس کے لیے سوچیں اور بڑی اچیومنٹس کے لیے بڑی اسٹرگل کی سوچیں. ہم لوگ ایک ریلی نکالتے ہیں اور آ کر خوش ہو جاتے ہیں کہ انقلاب کی ساری ذمہ داریاں ادا ہو گئیں, اور ان ریلی نکالنے والوں سے کوئی یہ پوچھے کہ تم نے اب تک انقلاب کو اسٹڈی کرنے کے لیے کوئی بک پڑھی ہے کیا؟ میں نہیں کہہ رہا ریلی نکالنا غلط کام ہے، میں خود اس میں شرکت کرتا ہوں، نعرے لگاؤں گا، سارے کام کروں گا، لیکن میں آپ سے پہلے کہوں گا پہلے اپنے آپ کو نظریاتی طور پہ مضبوط کریں۔ پہلے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ 3 سال تک آپ نظریے کو مضبوط کیجیے گا ریلی میں نہیں جائیے گا، نہیں، دونوں میں سائملٹینیس جائیے گا۔ پرائیورٹی آپ اس کو دیں کہ آپ کا نظریہ مضبوط ہونا چاہیے، پرائیورٹی اس کو دیں کہ آپ کا نظریہ مضبوط ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ کچھ جذباتی کام ہیں جو آسان ہوتے ہیں، اس کو ہر جوان آسانی سے کرنا چاہتا ہے، کچھ نظریاتی کام ہوتے ہیں جو مشکل ہوتے ہیں، ان کو لوگ کم کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کاموں کو کرنے کی طرف ضرور جائیں جس سے آپ کا نظریہ مضبوط ہو، جس سے آپ کی صلاحیتیں بڑھیں، جس سے آپ کی توانائیاں بڑھیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تعلیمی معیار میں آپ کو آگے ہونا چاہیے۔ مجھے یاد ہے جب میں 78 میں آئیسو کی طرف توجہ دے رہا تھا، بلکہ اس سے کچھ عرصے کے بعد جب ہمیں شعور ہونا شروع ہوا کہ آئیسو کیا کر رہی ہے وہ، تو ایک اٹریکشن، پلیز اس پہ سنیے گا، اس کا ایک اٹریکشن جو آئیسو میں آنے کا تھا وہ یہ تھا کہ کراچی کے جو آئیسو کے سینئرز تھے وہ گولڈ میڈلسٹ تھے، این ای ڈی کے، کراچی یونیورسٹی کے اور ڈاؤ میڈیکل کالج کے، یہ گولڈ میڈلسٹ تھے سارے وہاں کے جو آئیسو کے سینئرز تھے۔ ان کو دیکھتے ہوئے ہمارے اندر یہ خواہش ہوتی تھی کہ اگر ہم ان لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو شاید ہمارا اکیڈیمک کیریئر بہت اسٹرانگ ہو جائے گا، دین تو ملے گا ہی ملے گا، اکیڈیمک کیریئر بھی بہت اسٹرانگ ہوگا۔ اچھا، اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ ابھی ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بچے ہمیں دیکھ کر کہیں گے اگر ان کے ساتھ چلیں گے تو انہیں کی طرح ہمارا بھی ڈی آ رہا ہوگا، سمجھ رہے ہیں آپ کہاں آپ نقصان پہنچائیں گے؟ آپ کو میں نے آپ کی پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، آپ کو اور ہمیں مل کر پاکستان کی مشکل کو حل کرنا ہوگا، اس کی مشکلات کو اپنی مشکل سمجھنا ہوگا، ورنہ لوگ ہم سے لینے کو تیار نہیں ہوں گے۔ ریپیٹڈ لکھا ہے آپ نے بتایا کہ اگلے اکتوبر یا دسمبر میں ایران امریکہ جنگ ہو سکتی ہے، ادھر امریکی فوجی انخلا بھی ہوگا اگلے سال اکتوبر میں، پھر امریکی اپنی فوج کیوں واپس بلائے گا جب اس نے حملہ کرنا ہوگا؟ یہ آپ امریکہ سے پوچھیں، اس کا مطلب ہے انخلا کا نعرہ بھی غلط لگا رہا ہے، دھوکہ دینے کے لیے لگا رہا ہے، شاید 2014 میں جانے کی باتیں اس لیے کر رہا ہے کہ اس وقت تک میں کیس وائنڈ اپ کر چکا ہوں گا۔ اگر وہ کہہ رہا ہے میں 2014 میں واپس جاؤں گا تو اس کا مطلب وہ کیا سوچ رہا ہے؟ میں 2014 میں کیس وائنڈ اپ کر چکا ہوں گا، اس لیے واپس جانے کا چانس بن جائے گا، یہ اس کی خام خیالی ہے، یہ کیس وائنڈ اپ نہیں ہوگا۔ امریکنز یہیں بیٹھیں گے یا پھر شکست کھا کے واپس جائیں گے، اس کے سوا ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، یہ کبھی وائنڈ اپ نہیں کر پائیں گے اس کو۔ البتہ میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کروں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر امریکہ میں جنگ کی طاقت ہے تو ابھی کرے، امریکہ جنگ نہیں کرے گا تب بھی مرے گا، امریکہ جنگ کرے گا تو جلدی مرے گا، لہذا میں کہتا ہوں جلدی جنگ کر لے اور مر جائے۔ $17 ٹریلین قرض ہے، امریکہ کی اکانومی ہر سال $1.5 ٹریلین لون جنریٹ کر رہی ہے، امریکہ کی اکانومی میں صبر کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، ان کو جنگ جلدی کرنی چاہیے تاکہ ان کا لون بننے کا پروسیس بند ہو جائے۔ $1.5 ٹریلین ہر سال لون بن رہا ہے ان کے اوپر، ہر سال مجبور ہوتی ہے کانگریس کے امریکن گورنمنٹ کے لون کی لیمٹ کو کچھ اور بڑھائے تاکہ اور لون لینے کا چانس بنے، ورنہ امریکہ شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا 17 ڈیز شٹ ڈاؤن ہوا ہے، یہ شٹ ڈاؤن اسی وجہ سے ہوا ہے، ان کی لون کی جو لیمٹ ہوتی ہے وہ ایکسیڈ ہونے لگتی ہے، تو ابھی $17 ٹریلین آلریڈی ہے، اگر یہ ایک سال اور صبر کریں گے تو اس کا مطلب یہ $19 ٹریلین ہوگا، اور اگر وہ جنگ کریں اور نہیں جیت سکے تو خود جنگ خود $2-3 ٹریلین کھا جائے گی ان کی، اس کا مطلب ان کی موت یقینی ہے، ان کے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ ابھی لکھا ہے کہ ہر ایک معاہدے کے پیچھے دشمن کے اپنے مفادات شامل ہوتے ہیں، اس معاہدے میں امریکہ کا کیا فائدہ ہے؟ میں نے 2 انالیسس کیا آپ کی خدمت میں، وہ امریکہ کا فائدہ ہے۔ کیا رہبر معظم کے اشارات ان کے اشارات سے آگاہ ہیں؟ اگر رہبر معظم بھی آگاہ نہیں ہے تو پھر دنیا میں کون آگاہ ہوگا، بچا کون ہے پھر؟ میں اور آپ آگاہ ہوں گے اور رہبر معظم آگاہ نہیں ہوں گے۔ لکھا ہے سوشل میڈیا کے علاوہ اور کون سے طریقے ہیں جن سے ان سازشوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ ایفیشنسی، پروڈکٹیوٹی، پاکستان کے لیے شہد کی پروڈکٹیوٹی ثابت کریں۔ پاکستان کو انرجی کا ایشو ہے، کیا تشیع پاکستان کی انرجی کے ایشو میں کوئی رول پلے کر سکتی ہے؟ پاکستان کو پاورٹی کا ایشو ہے، غربت کے خاتمے کے لیے تشیع کے پاس کوئی علاج ہے؟ تشیع اپنی پروڈکٹیوٹی کو ثابت کرے. اگر ہم اپنی پروڈکٹیوٹی کو ثابت کر دیں دنیا ہم پہ توجہ دینے پہ مجبور ہوگی, ہمیں آئسولیشن میں نہیں بھیج سکتے. آپ کو اور مجھے کرنا ہوگا جن کو ہم پہلے ایک زمانے میں غلط نام دے کر سوچتے تھے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے, ایکچولی وہ ہمارا کام ہے. میں آپ کو صرف ایک تجربہ عرض کر رہا ہوں, پورے پاکستان میں میڈیکل سائنسز میں کون سا فرقہ آ گیا؟ اگر آپ سے کوئی کہیں پاکستان میں کوئی فرقہ ہے جو میڈیکل سائنسز میں آ گیا تو کون سا آ گیا؟ تشیع ہے کیا؟ نہیں. کون سا ہو سکتا ہے پھر؟ اسماعیلی, ٹھیک ہے نا. آپ کو اس بات کو شیعت کو اس کے جواب میں کہلوانا ہے کہ اگر کوئی کہے پورے پاکستان میں انسانوں کی خدمت میں سب سے آگے کون ہے تو پورا پاکستان کہے شیعہ ہیں. اگر آپ نے یہ کہلوا لیا اس کا مطلب ہے کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا. نقصان کا مطلب میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی بم دھماکہ نہیں ہوگا, نہیں, بم دھماکے پھر بھی ہوں گے, سازش کرنے والے سازش کریں گے, عام اہل سنت آپ کا ساتھ دیں گے کیونکہ آپ نے ان کا فائدہ پہنچایا. اپنے اوپر محنت کریں, جب آپ محنت کرتے ہیں ادارے بناتے ہیں دنیا کے سامنے آتے ہیں کہ ہم آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہیں. اب آپ تصور کریں یہ کہ دسترخوان بچھے اور بلا تفریق مذہب فرقہ لوگ بیٹھ کر اس سے کھانا کھا لیں, یہ کس کی سنت ہے؟ بنی امیہ کی ہے یا اہل بیت کی ہے؟ اہل بیت کی ہے. اب کس کی ہے؟ اب ہماری ہے؟ نہیں, اب دوسرے لوگ ہیں, ان کی ہے. تو ہم نے مس کیا ہے, ہم نے اہل بیت کی لیگیسی کو چھوڑ دیا. جو اہل بیت نے ہمارے لیے میراث چھوڑی تھی وہ ہم نے چھوڑ دی, کسی اور نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا. تو جب ہم اپنا کام نہیں کریں گے تو پھر ہمیں ٹائٹل کیسے ملیں گے؟ کیوں لوگ ہم سے وفاداری کریں گے؟ میں نہیں کہہ رہا ہاں یہ لوگ ہم ان کی وفاداری کی لالچ میں ان کے ساتھ کام کریں, لالچ میں نہیں کریں. آپ سیرت امیر المومنین پہ عمل کریں, آپ سیرت امام مصطفیٰ پہ عمل کریں, اس سیرت پر عمل کرنے میں پرخلوص رہیں کہ لوگ آپ کا ساتھ دیں یا نہ دیں آپ عمل کریں, وہ خدا ان کے دلوں کو خود بخود آپ کے نزدیک لے کے آئے گا. لیکن اگر میں اور آپ سیرت پر ہی عمل نہیں کریں گے تو پھر ہمیں کیسے انعام ملے گا؟ ہمیں سوچنا ہوگا. ابھی آپ خود سوچیں, باب العلم امیر المومنین ہے, ہم باب العلم کے ماننے والے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں باب العلم کے ماننے والوں کی یونیورسٹیز کتنی ہیں؟ تو کہاں کا دعویٰ کر رہے ہیں باب العلم کے ماننے والے ہیں؟ آپ خود یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. علم اہل بیت کی میراث ہے, تقویٰ اہل بیت کی میراث ہے, انسانوں کی خدمت اہل بیت کی میراث ہے. ان تین میراثوں کو لے کر اس وقت وارثین کون ہیں؟ ہم ہیں یا کوئی اور ہے؟ کم از کم ہم نہیں ہیں. یہ ہماری غلطی ہے, ہم نے اہل بیت کی میراث کو چھوڑ دیا. جب اہل بیت کی میراث کو چھوڑ دیا تو ہمیں کیسے ان کا فائدہ ملے گا پھر؟ علم آپ کی میراث ہے, انسانوں کی خدمت آپ کی میراث ہے, تقویٰ پرہیزگاری آپ کی میراث ہے. تینوں کو ہم نے الٹے سیدھے نام دے کے چھوڑ دیا. جب آپ اپنی میراث کو خود ہی ضائع کر رہے ہیں تو پھر آپ کیسے معاشرے میں ترقی کریں گے؟ آپ ترقی کرنے کے لیے کچھ چاہیے ہوتا ہے آپ کو. سوشل میڈیا کے علاوہ کون سے طریقے میں نے بتایا اس حوالے سے علماء کیا کردار, علماء کا کیا کردار ہے؟ اور لکھا ہے فیس بک پر شیعہ پیجز بلاک کر دیے گئے, پھر ہم کس طرح ان سازشوں کا مقابلہ کریں؟ دیکھیں پھر آپ کی آپ کتنے سادہ ہیں بےچارے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں یا علی مدد فیس بک پہ آئی ڈی بناؤں گا اور لوگ اس پہ آئیں گے میرا ساتھ دیں گے. وہ کیوں آئے گا آپ کے پاس؟ اب کس نے کہا کہ آپ اتنا بلنٹ آئی ڈی بنائیں کہ آپ کا نام ہی بلاک ہو جائے اس میں؟ یہ آپ کی ہوشیاری, آپ فیس بک پہ کام کرنے کے ماہر نہیں ہیں اس کا مطلب ہے. اصل میں بھی فیس بک پہ کام نہیں کرتا لیکن مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے اگر کام کرنا ہو تو کیسے کرنا چاہیے. جو اس کے ایکسپرٹس ہیں ان سے پوچھیں. مجھے لندن میں ایک لڑکا ملا, الحمدللہ اہل بیت کا ماننے والا پاکستانی نہیں ہے, اس کے لائکس اس نے آئی ڈیز بنائے زبردست قسم کے, اس کے جو لائک کیے ہوئے ہیں ان کی تعداد میرا اپنے خیال ہے کہ 60-65 ہزار سے کم نہیں ہے جو اس کے آئی ڈیز پہ ہیں. اور اگر وہ اپنے نام یا اپنی آئیڈیالوجی کے نام سے ایک آئی ڈی بنا لیتا اس میں 10 ہزار بھی نہیں آنے تھے. پھر یہ اس کی ٹرک ہے کہ اس نے کس طریقے سے اپنی آئی ڈیز بنائی ہوئی ہیں جس کے اوپر اس کے پسند کرنے والے لوگ موجود ہیں, ان کو میسج بھی دیتا ہے جس طرح سے بھی چاہتا ہے. آپ سوچیں بھائی یہ دنیا بنی ہوئی ہے, اس پہ لوگ کام کر رہے ہیں, آپ نے کام کرنا ہے, کیسے کام کرنا ہے, کس طریقے سے کام کرنا ہے. لکھا ہے کہ ایسے حالات میں آج بھی ہماری مذہبی اور تمام تنظیمی جماعتیں اکٹھی نہیں ہو سکیں تو کب ہوں گی اور کیسے ان تمام کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے؟ میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، عزیز محترم، خدا کا واسطہ اس ایجنڈا کو فی الحال منسوخ کر دیں، آپ اکٹھا کرنے کی الہی ذمہ داری کو فی الحال اپنی ذمہ داری مت سمجھیں، فی الحال آپ یہ سوچیں کہ یہ علیحدہ ہیں اور ابھی رہیں گی، ان کے ہوتے ہوئے اب کیا کرنا ہے، اس کو اپنی ذمہ داری بنائیں، آپ اس کے اوپر اپنا وقت ضائع مت کریں فی الحال۔ اچھا، جن کی کیپیسٹی میں ہے کہ ان کو یہ کام کرنا چاہیے وہ کرتے رہیں گے، وہ کرتے رہیں گے، آپ کی کیپیسٹی میں بھی نہیں ہے، آپ کہاں اس کے اوپر اپنا وقت ضائع کرنے کی تیار ہے؟ آپ یہ سوچیں ابھی ہیں علیحدہ، اب کیا کرنا ہے، اب اختلافات کو کم کیسے کرنا ہے، اب کوآرڈینیشن کو کیسے بڑھانا ہے، کاموں کی تقسیم کیسے ہو سکتی ہے، ان تمام باتوں کو سوچنے کی کوشش کریں۔ ایک سوال بس اور لیتے ہیں، ہمارے سیاستدانوں نے راولپنڈی سازش میں کیا حاصل کیا؟ ہاں، یہ جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں ان کے اپنے گیمز ہوتے ہیں، مثال کے طور پر پولیٹیشین کا ایک سادہ سا گیم ہوتا ہے ریلیجیس پارٹیز کو ان کے ووٹرز سے نکال دینا، ان کا ایک سادہ سا گیم یہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دو ریلیجیس پارٹیز میں جنگ ہوئی ہے، پی 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 اور پی ایم ایل کو کیا فائدہ ہوگا؟ ریلیجیس پارٹیز کا ووٹ بینک کٹے گا، ان کے ماننے والے اپنی جماعتوں سے بیزار ہو جائیں گے۔ میں نے خود آپ کے جیسے دوستوں کی ای میلز کے اوپر شیعہ ریلیجیس پولیٹیکل پارٹیز کو گالیاں دیتے دیکھا ہے، تو جب میں وہ پڑھ رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا لو، پولیٹیشنز کامیاب ہو گئے، وہ جو چاہ رہے تھے وہ ہو گیا۔ یہ دیکھو ہمارے اپنے، اور باشعور لوگوں کی بات کر رہا ہوں، بے شعور لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ آپ کیوں نہیں سوچ رہے، سازش کرنے والا آسان سازش نہیں کرے گا، آپ کیوں اتنے سادہ ہیں؟ آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ مثال میں بہت زیادہ دیا کرتا ہوں اس گیم کو سمجھنے کے لیے، آپ کے پاس، سوری میں کراچی والا ہوں، چائے بہت پیتے ہیں نا، اس خاطر ہم چائے کی مثال دے رہے ہیں۔ آپ جب چائے بناتے ہیں ٹی بیگ ڈال کے، تو آپ کے پاس ایک بوائلنگ واٹر ہوتا ہے، پانی ابل رہا ہوتا ہے، اس کے اندر آپ ایک ٹی بیگ ڈالتے ہیں، جب ٹی بیگ ڈال کے معاملہ ختم ہو جاتا ہے تو آپ کو چائے مل جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ جو چائے ہے یہ ہمارا ملک ہے جو فرقہ واریت کی آگ میں جل رہا ہے، اور یہ جو ٹی بیگ ہے یہ وہ امریکہ کی کارروائیاں ہیں جو وہ اس پہ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارا ایشو کیا ہے؟ ہمارا ایشو یہ بوائلنگ واٹر ہے، یہ بوائلنگ واٹر ہم نے دیا ہے اسے، آپ اس بوائلنگ واٹر کو ختم کر دیں تو ٹی بیگ چائے بنا پائے گا؟ کبھی نہیں، ہم ٹی بیگ کو نہیں روک سکیں گے، یہ امریکہ ہے، وہ آئے گا گند کرنے کے لیے، کسی نہ کسی ذریعے کو استعمال کرے گا۔ جو ہم کر سکتے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ بوائلنگ واٹر کو کول ڈاؤن کرو۔ اگر آپ نے اس بوائلنگ واٹر کو کول ڈاؤن کر لیا تو پھر کوئی ٹی بیگ یہاں پہ کام نہیں کر سکے گا، صحیح ہے؟ اور آپ اس کو کرنے کو تیار نہیں ہو رہے، آپ امریکہ سے لڑنے کے بہانے اس کے ٹیمپریچر کو اور بڑھاتے رہتے ہیں، صحیح؟ آپ لڑیں امریکہ سے، لیکن امریکہ سے لڑنے کے بہت سارے راستے ہیں، ایک راستہ یہ کہ آپ اسے کہیں ٹی بیگ مت پھینکو، دوسرا راستہ یہ کہ بھائی اس کے ٹیمپریچر کو تھوڑا سا کم کرو، بہتر کر دیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ خدا ہمیں اس جنگ میں کامیابی نصیب فرمائے، انشاءاللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نصرت کے حصول کے لیے، ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے، اس در اہل بیت سے معنویت کے حصول کے لیے باوز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد۔